السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سب لوگ امید اپنی بریک سے واپس آ گئے ہوں گے. الحمدللہ. سو ماشاء اللہ سب کی ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے کیلنڈر کے حساب سے. سب بہت ویٹ کر رہے ہیں کیلنڈر کا. جی اور پھر جو جو باتیں ہمیں اس کے اندر بتائی جائیں گی جو ہمارے ٹسک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں تو اس پر بھی سب عمل کرنے کے لیے ریڈی ہے نا. کانٹ ویٹ ٹو ریسیو دیم. بالکل وہ اتنا ایکسائٹنگ ہے. اور سب سے زیادہ بڑی بات جو مجھے خوش کرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کریں. ہم خود اپنے لیے تو کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, لیکن جب دوسروں تک بھی یہ بات پہنچے گی کہ ایک آسان طریقہ ہے نا کہ جس سے ہم دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. کوئی ہیوی لیسنز نہیں ہیں, ٹٹبٹس ہیں تو وہ کرنے آسان ہوتے ہیں. بالکل. کب تک ملے گا یہ تو مجھے نہیں پتا. یہ آپ جیسے وہ جو لنک دیا ہوا ہے نا اس پہ جب آپ کریں گے اپنا آرڈر پلیس کریں گے تو وہ پھر آپ کو خود ہی ای میل کے تھرو کانٹیکٹ کریں گے. پھر وہ آپ کو خود بتائیں گے نا سارا کچھ کہ کتنی. جی انشاءاللہ میں پھر اور ریمائنڈ کرا دوں گی ان سسٹرز کو کہ جو اس سب کو ہینڈل کری تو پھر وہ انشاءاللہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے الحمد للہ ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ کر دیں گے جتنا جلدی ہو سکے گا. جی تو انشاءاللہ یہ کہ جب تک ہمارے ساتھ استاذہ آن سائٹ سے ریڈی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں. پھر پچھلے لیسنز کا ہم نے سورۃ الاحزاب مکمل کی تھی, پھر ہم نے نئی سورہ سٹارٹ کی تھی. تو ایک جسٹ این اینڈ کوٹ کہ ہم نے سورۃ الاحزاب سے کیا سیکھا ہے, پوری سورۃ الاحزاب سے کیا مین پوائنٹ ہم نے لیے اور ہم نے ان پر عمل بھی کیا ہے یا سوچا ہے یا پلان کیا ہے. جی یہ بتائیے کہ جو سورۃ الاحزاب ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں جو کہ ہم نے اتنے سارے پوائنٹس پڑھے ہیں تو اس سب سے ہم نے کیا ایک ایک پوائنٹ اخذ کیا جو کہ ایک طرح سے آپ کی جسٹ ہو پوری بات کا. اپنی گھریلو زندگی کے آداب, بالکل ان آداب میں کیا شامل ہے, کیا کرنا چاہیے. پردے کا حکم سمجھا آپ نے, بالکل ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اہمیت بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی پوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں, ان سے محبت بھی ایکسٹرا فیل کری ہم نے, یہ گین کیا ہم نے اس سورہ سے. جی بالکل جب ہم ایسی صورتیں پڑھتے ہیں تو اس سے پھر کتنا ہمارے درود میں بھی آئی ووڈ سے کہ ایک بہت فیلنگ آ جاتی ہے. جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ واقعی یہ دل سے نکلتا ہے. یہ ریمائنڈرز بڑے ضروری ہوتے ہیں ہم سب کے لیے نا. بالکل. اور باقی سب لوگ آپ لوگ بھی بتائیے. جی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایمان ریفریشنگ سورہ, بالکل صحیح ایمان ریفریشنگ سورہ تھی. نفاق کے اوپر بھی بات ہوئی اور ایمان کس چیز کا نام ہے, کیسے ایمان بڑھ سکتا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا نا اس سورہ کے اندر. خاص کر اپنے لیے آپ کی ازواج کے بارے میں پتا چلا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور یہ وہ آیت آ گئی ہیں کہ اگر ہم صرف ٹرانسلیشن پڑھتے ہوں تو کیا, اور اگر ہمیں تفصیل نہ پتا ہو تو پھر کیا ہمیں یہ بات سمجھ آ سکتی ہے؟ نہیں سمجھ آ سکتی. پھر یہی ہوتا ہے جو لوگ عجیب قسم کے لیسنز نکالتے ہیں قرآن کی آیات میں سے, تو کم علمی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا. یہ سورہ عذاب میں عورتوں کے احکامات بھی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سورۃ الصبا ہم نے سٹارٹ کری اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہم نے کیا سیکھی یہ بتائیے. جی سورۃ الصبا پہلی ہی آیت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف, شکر, اللہ کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ذہن میں آتا ہے. بالکل صحیح. اور جو جب انسان ذکر کرے اور ذکر نہ کرے, ان ذکر سے مراد اگر جیسے ہم یہاں دیکھیں تو شکر کرنا اور شکر کے مختلف کلمات جو ہمیں پتہ ہے حدیث سے ملتے ہیں, تو اگر ہم وہ کرتے اور نہ کریں تو یہ حدیث سے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ جی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شکر کرے, شکر کی بجائے بلکہ ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا. اسی کیا مثال دی جاتی ہے؟ نعمتیں پا کر نعمتیں دینے والے کو یاد رکھنا شکر ہے. جی بالکل. ڈیڈ اینڈ الائیو, زندہ اور مردہ کی مثال دی جاتی ہے. جی بالکل. ناشکری نہیں کرنی چاہیے ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے. یہ شکر انسان کے دل میں کب آتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ہم جو ہمارا ایک ہائی لیول آف ہمبلنیس یا گریٹیٹیوڈ جو ہم اللہ کے لیے فیل کرتے ہیں وہ کب ہوتا ہے یا کب ہائیسٹ ہوتا ہے, کیا وقت یا کیا کیفیت ہو یا کیا حالات ہوں جب ہم زیادہ فیل کرتے ہیں؟ جب نعمتوں پر غور کرتے ہیں, بالکل صحیح. اور جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی آتی ہے, جب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, نعمت کے اعتراف سے, بالکل ٹھیک ہے. And then we are inflected with either sorrow or a blessing. جی بالکل بالکل. آپ دیکھیں کہ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم, اگر ہمیں اللہ کے بارے میں پہچان نہ ہو, ہمیں نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, تو پھر اگر ہم پر خوشی بھی آئے اور غم بھی آئے تو ہم وہ سب نہیں فیل کرتے, ہم اس طرح کے لیسن نہیں لیتے. لیکن جب پتا ہو کہ اللہ کی ذات کون ہے, پھر ہم کتنا ڈیپلی اس کو لیتے ہیں. جب نعمتوں کی قدر ہو, ایکسپٹینس, ریفلیکشن, اور دل میں جب ایمان ہوتا ہے, بالکل الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں آئی نمبر ٹو کے اندر, ٹھیک ہے جی. آئی نمبر ٹو کے اندر اس میں سے یہ بتائیے کہ کیا چیزیں ہیں جو زمین میں جاتی ہیں اور کیا ہیں جو اوپر آسمان کو چڑھتی ہیں. When we reflect in sorrows become nemat, it brings closer to Allah subhanahu wa ta'ala. بالکل روح آسمان کی طرف جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اور کیا چیز اوپر جانے والی دعائیں بھی اس میں آتی ہیں. ماشاء اللہ بہت سارے آسپیکٹس ہیں, آپ لوگ سب لکھیں. الحمد للہ اعمال بھی جاتے ہیں, اعمال بھی جاتے ہیں, بالکل انسان کے اعمال بھی چڑھتے ہیں آسمان کی طرف. جسمانی ضرورت کی ضروریات زمین کے ساتھ ہیں, روح کی ضرورت اوپر سے کنیکٹ ہوتی ہیں, ہونے میں ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور آسمان سے کیا چیز نیچے زمین کی طرف آتی ہے؟ جی آسمان سے کیا چیز زمین کی طرف آتی ہے؟ وہی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی, اور بارش, رحمت, مرسی آف اللہ, بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے پاس آتی ہے, بالکل ٹھیک الحمدللہ. اور جیسے کہ اگر ہم آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام بھی یہاں آ رہے ہیں وہ رحیم اور الغفور بھی ہیں. جیسے استاذہ میں مینشن کرتی ہے نا کہ ہر آیت کے آخر میں جو صفاتی نام آتے ہیں, تو اس سب کی ایک امپورٹنس ہے نا. بالکل قرآن بھی بالکل صحیح ہے, اور بارش, رحمت, برف اور لائٹ اینڈ نور, ایوری تھنگ بالکل صحیح ہے الحمدللہ, بالکل ٹھیک. تو پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں تو آیت نمبر تین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس اہم بات یا اہم ٹاپک کی طرف دھیان لگایا جا رہا ہے, یہ بتائیے. اللہ کا شکر کروانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور یہ سارے پوائنٹس ہمیں بتانے کے بعد اگلی بات کیا سکھائی جا رہی ہے؟ اللہ نیم فور لائک اے بیوٹیفل جیم ایٹ دی اینڈ آف آیا, قیامت آئے گی, بالکل صحیح. قیامت کے بارے میں علم بھی دیا جا رہا ہے, اس کا ریمائنڈر بھی دیا جا رہا ہے, جی بالکل. اچھا اس کے اندر ایک اور بھی چیز کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آتی, ایسا کب ہوتا ہے, یعنی اتنی ضرورت, اتنا ڈیئر کب ہوتا ہے, اور کیوں لوگ ایسی بات کرتے کہ ان کے اوپر قیامت کی عذاب نہیں آتی. ہم نے مختلف احادیث اور تفسیر کی ایکسپلینیشن سے کیا بات سمجھی اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کا علم جب اس کا یقین ہی نہیں ہو, بالکل, کہ جب پتہ ہی نہیں ہو کہ وہ کتنی شدید ہے اور کتنی حقیقت بات ہے, اور جب اس کے منکر ہوتے ہیں وہ, بالکل صحیح, ان پر آخرت پر یقین نہیں ہوتا, انکار, ایروگنس, تکبر, جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا, فیلنگ سیلف سفیشینٹ, عقیدہ درست نہیں ہوتا ان لوگوں کا, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک اور چیز کہ قیامت سے ہمیں احادیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کس چیز کو ہم قیامت لے سکتے ہیں؟ یعنی کن کن چیزوں کے بارے میں بات ہے کہ یہ قیامت ہی ہے ایک طرح سے. موت, اپنی موت, وہ بھی بالکل قیامت ہی ہے. کیوں کہتے ہیں اس کو یہ؟ جی کیوں کہتے ہیں کہ موت انسان کی قیامت کی طرح ہے؟ یہ جیسے ہمیں جو حدیث سے لیسن ملتا ہے, کیوں کہتے ہیں؟ ٹائم از اپ, بالکل ٹائم از اپ. اور غیب کے اندر ہم داخل ہو گئے, ہمارا مال نامہ بھی بند ہو گیا, اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ برزخ سے لے کے تو جو قیامت کے دن تک کی ٹائم ہے وہ ایک بہت لمبا سپین نہیں ہوگا. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال کے مطابق. دین وی ہیو نو مور ٹائم فار توبہ. بالکل صحیح آپ نے کہا, بالکل صحیح, کیونکہ دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. یہ قیامت کی طرف جو سفر تھا وہ چل پڑا اور آلموسٹ ایسا ہی ہے کہ جیسے پہنچ گیا. بالکل صحیح. اچھا پھر اس کے بعد یہ بتائیے کہ جی ایک اور بات یہ بتائیں کہ قیامت کے دن کی یا ہمارے حساب کتاب کی کیا بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے جو ہم سب کو بہت تھاٹ پرووکنگ ہے. اس آیت کے اندر قیامت کے حوالے سے یا ہمارے حساب کتاب کے حوالے سے کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ مثقال ذرۃ, یعنی کہ وہ ضرور آئے گی, ٹھیک ہے, ہر اعمال کا بدلہ ملے گا. چاہے چھوٹی سی نیکی ہے تو وہ بھی لکھی جائے گی, اور اگر چھوٹا ہی کتنا چھوٹا گناہ ہو وہ بھی لکھا جائے گا. بالکل, یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, نہ آسمانوں میں کوئی, ویسے زمین میں نہ آسمان زمین کہیں, ویسے بھی کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. جی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. وی ول بی بیئرنگ دی ریکمپنس. بالکل صحیح. آئی نمبر 3 پہ ہم کر رہے ہیں سورۃ السبا. چھوٹی چھوٹی بڑی ہر بار سامنے آ جائے گی. جی بالکل. یہ بات جب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ہر نیکی اور ہر گناہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہوگا تو کیسی فیلنگ آتی ہے نا. جب ہم نیکیوں کو سوچتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ہوپ ملتی ہے کہ پھر مجھے ہر نیکی کو گراب کرنا چاہیے, چاہے وہ بہت چھوٹی سی ہو, چاہے وہ بہت چھوٹی سی ہو, اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح سے یہ کہ اگر کوئی چھوٹا بھی گناہ ہو, ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچتے ہیں یہ صغیرہ گناہ اور یہ کبیرہ گناہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مطابق تو ہر ہی نافرمانی بہت بڑی ہے نا. جی بالکل. ٹریمبلنگ ہے, صحیح بات ہے. جب انسان اپنی موت کو سوچتا ہے تو پھر سارے ہمارے اعمال, ہماری سوچیں درست ہوتی چلی جاتی ہے نا, ایسا لگتا ہے. بیکاز انسان کو پھر باقی کچھ نہیں اچھا لگتا اگر یقین ہو جائے کہ یہ سانس رکنی ہے, یہ جو سانس ہماری چل رہی ہے اٹ ہیز ٹو اسٹاپ. دل سے نکلتا ہے کاش میں نہ ہوتی. بالکل. چلو جزاکم اللہ خیر. کس کیس واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انشاءاللہ تو ٹھیک ہے, پھر ہم لوگ اگلی آیتوں سے شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا ایک دو نقطے چھوٹے چھوٹے, چھوٹے تو نہیں ہے لیکن جو ذہنوں میں الجھن ڈالتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. شیطان الرجیم. ہم نے آیتیں تو پڑھ لی ہیں اور لفظوں کو بھی کسی حد تک سمجھ لیا. اب ایک دو باتیں جو خاص طور میں ان آخری آیتوں پہ توجہ آتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اسلام تصویر سازی کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے, اور کیا پاسپورٹ پہ تصویر نہیں لگا سکتے. اور ایک اور کوشچن ہوتا ہے کہ کیمرے کی کھینچی ہوئی تصویر اور ہاتھ کی بنی ہوئی تصویر میں کوئی فرق ہے. تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا تصویر کی حرمت کی وجہ سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح اسلام میں تصویر کا جو نظریہ ہے اسی طرح کرسچینٹی اور جیوازم میں بھی تھا. آج جب تصویر کی بات کی جائے تو بات نان مسلم بہت ہی آپ کو ہلکا جانتے ہیں, کہتے ہیں اچھا یہ کیسا اسلام ہے کہ جس میں اس تصویر کو اتنا بڑا ایشو بنایا جاتا ہے. تو ایک تو ریفرنسز آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے کہ پہلی کتابوں میں بھی تصویریں منع تھی. باب خروج ہے, آیت نمبر 4 ہے تورات کی. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. اسی طرح احبار کتاب ہے باب 26:26. تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ تراشی ہوئی مورت یا لاٹ کر کے اپنے لیے کھڑی کرنا, اور نہ ہی اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو. اسی طرح باب کتاب ہے استثناء, باب ہے 4, آیت نمبر 16 اور 18 تورات کی. کہا نہ کہ ہو تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت پہ کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے یا زمین میں رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہو. اسی طرح ان کی کتاب استثناء باب 27:27 آیت 15 میں آتا ہے لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداون کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کر دے. اب یہ ساری باتیں پڑھنے سے پہلی بات تو آپ یہ لکھ لیجئے اس وقت اپنے لیے کہ جو حکم اسلام کا تصویر سازی پہ نا یہی تورات اور انجیل میں بھی تھا, لیکن آج ان لوگوں نے اپنی کتابوں پہ عمل جب چھوڑا تو آج ایسے لگتا ہے کہ اسلام ہی سب سے زیادہ بیکورڈ ریلیجن ہے جو ان ایشوز کو چھیڑتا ہے اور دوسری طرف ایسی بات نہیں ہے. یہ چند ریفرنسز میں نے اسی لیے بھی پڑھ کر سنا ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس میں حقیقت کیا تھی. دوسری بات دیکھیے کہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے تماثیل, تمثال کی جمع. تمثال عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قدرتی شے کے مشابہ ہو, جس کو آپ کہتے ہیں نا ہو بہو سملر بالکل ویسی ہو. قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا حیوان ہو, کوئی درخت ہو یا پھول ہو یا دریا یا کوئی دوسری بے جان چیز. لسان العرب عربی کی کتاب ہے, اس میں آتا ہے التمثال اسم للشین المصنوع مشبہ بخلق من خلق اللہ. ٹھیک ہے, تو تمثال نام ہے ہر اس مصنوعی چیز کا جو اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کے مانند بنائی جائے. تو گویا کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمثال کا لفظ جاندار اور بے جان دونوں پہ تھا. پہلی بات ہم سمجھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بات کہتے ہیں, حضرت سلیمان کے ناطے سے جو یہ بات کہا گئی کہ وہ بناتے تھے ان کے لیے ما یشاء من محاریب و تماثیل, تو پھر ہم اس میں کہتے ہیں کہ وہ غیر جاندار چیزوں کی تصویریں تھیں. آسان سی بات ہے, بعض لوگوں نے یہ الزام لگایا ان پر حضرت سلیمان پر کہ جو تصویریں تھیں وہ نبیوں کی تھی ملائکہ کی تھی. یہ سب غلط ہے. ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اگر تصویر حرام تھی تو انہوں نے ایسی تصویریں نہیں بنائی ہوں گی. ٹھیک ہے, باقی رہے گی بات کہ آج کے دور میں کیا کریں. کوشچن سمجھ لیجئے, تصویر کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. دنیا میں شرک پھیلنے کی بہت بڑی وجہ تصویر اور مجسمہ سازی ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ قومیں نوح سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی شرک ہیں نا, یا شرک مشرکانہ مذاہب ہیں یا بگڑے ہوئے عقائد ہیں آج مسلمانوں کے, اس میں تصویر کا بڑا گہرا تعلق ہے. تصویر شیخ قبلہ و کعبہ, ان کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑنا, ان کو دیکھ لینا گویا کہ کعبے کو دیکھنے کے برابر کر دینا. اسلام جو چیز چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تصویر کی عزت نہ کی جائے. لکھیے, تصویر پوجی نہ جائے, تصویر کو اس طرح سجا کے لٹکا کے نہ رکھا جائے کہ اس کی عزت افزائی ہو. اب وہ لوگ جو گھروں میں تصویریں لگاتے لٹکاتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آخر وہ کیوں لگاتے ہیں؟ عزت ہی تو ہے, خوبصورتی ہے, اور بعض دفعہ ان چیزوں سے اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ پوچھنے کی حد تک ایسی چیزوں پہ. ایسی چیزیں تو قطعی جائز نہیں ہیں. باقی رہ گئی بات کہ تصویریں جو پاسپورٹ سے لگتی ہیں ڈاکیومینٹیشن کے لیے ہیں, یا بغیر کسی بہت کلوز اپ کے آپ کہیں دور کسی کی کوئی چیز کو دیکھتے ہیں, اس کے لیے پھر اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے کہ کیوں کھچوا رہے ہیں. ایک ہے ضرورت, اٹس اوکے. ٹھیک ہے, آپ کی آئیڈینٹیٹی اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو آپ کھچوا لیجئے. حالانکہ آج کے دور میں لوگوں نے بتا دیا کہ تصویر سے بھی مماثلت نہیں ہوتی, تصویریں بھی لوگ شکل بدل لیتے ہیں. اصل جو دو چیزیں ہمارے جسم میں, ایک ہمارے یہ فنگر پرنٹس اور ایک ہماری آنکھ کے اندر کا ریٹینا, یہ دو جو ہیں یہ بار کوڈ ہیں. جیسے بار کوڈ پھیرے تو اس کی چیز کی قیمت آ جاتی ہے نا, یہ دو لوگوں کے کبھی نہیں ملتے. اور آج جدید دور میں انہی دو چیزوں کو سکین کرتے ہیں. اگر آپ نے سفر کیا ہو کچھ ملکوں میں, خاص طور پہ جو عرب کنٹریز ہیں, تو وہ خاص طور پہ آپ کی آنکھ کی پتلی کی تصویر لیتے ہیں. پہلے سمجھ نہیں آتی تھی, اور وہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں آپ کی تصویر لیتے ہوئے, ادھر رکے ادھر کھڑے ہوں کہ ان کو ایک خاص اینگل سے لینی ہے. سائنس نے بتا دیا کہ وہ تصویر جب نیٹ میں ڈال کے دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو لائنیں ہوتی ہیں نا, وہ دو لوگوں کے آپس میں نہیں ملتی. قدرت کے بار کوڈز ہیں. ٹھیک ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس طرح سے اپنی تصویریں کھینچ رہے ہیں کہ پہلے لوگ گھر کی دیواروں پہ لگاتے تھے, اب آپ نیٹ کی دیواروں پہ لگاتے ہیں, فیس بک پہ لگاتے ہیں، وائپر کی ونڈو پہ لگاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی بیچنا ہے کہ خریدنا ہے، پسند کرنا ہے، کیا کرنا ہے. کئی لوگ آج دیکھیں، یہ بہت بڑی قباحت ہے، قباحت ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا، کہ ہمارے سب کے پاس پرسنل کانٹیکٹس ہوتے ہیں، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فون میں جتنے کانٹیکٹس ہیں وہ صرف اپنے رشتے داروں اور محرموں کے ہیں، اور اگر محرم یعنی آپ کے ماموں کے پاس آپ کا یا آپ کے ماموں کے پاس آپ کا نمبر ہے تو کیا ماموں کا فون ماموں کے بیٹے نہیں دیکھتے ہوں گے، یا خالہ کے بچے نہیں دیکھتے ہوں گے، یا پھپھو کے بچے نہیں دیکھتے ہوں گے. آج اس طریقے سے تصویر کو ہم نے عام کر دیا، کیسے لگتا ہے کہ اب اس کے بارے میں بات بھی نہ کرو. شادی کی تصویریں جھومتے ہوئے گھومتے ہوئے اور بالکل ہیروئنوں والے اسٹائل بنا کے کرنا، اب تو لوگ اس پہ کوئسچن بھی نہیں کرنا چاہتے. پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپٹیڈ تھا، اب ایکسپیکٹڈ ہو گیا. اسلام کے اس کے بارے میں کیا نقطۂ نظر ہے؟ چند روایتیں سن لیجئے. حضرت عائشہ ام المومنین، ام حبیبہ اور ام سلمہ، یہ سب لوگوں کے بارے میں آتا ہے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے حبشہ میں کنیسہ دیکھا تھا، کنیسہ سمجھتے ہیں چرچ، جس میں تصویریں تھیں. اس کا ذکر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. آپ نے فرمایا، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر ایک عبادت کا بناتے اور اس میں تصویریں بنا لیا کرتے. یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق قرار پائیں گے. یہ نسائی کی روایت ہے، کتاب المساجد میں. اگلی روایت ہے ابو جحیفہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی آپ نے لعن المصور، آپ نے لعنت فرمائی مصور پر. یہ بخاری کی روایت ہے. مصور یعنی جو اللہ کے المصور ہونے کی تشبیہ کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے جو پورٹریٹ بنانا اور تصویریں ہاتھوں سے کھینچنا بنانا، وہ اس میں آ جاتا ہے. ابو ذرا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو ہریرہ کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مکان کے اوپر ایک مصور تصویریں بنا رہا ہے، جس کو پینٹرز کہہ لیں، پینٹنگ. اس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی معنی تخلیق کرے اور یہ لوگ ایک دانہ یا ایک چونٹی تو بنا کر دکھائیں. یعنی ناپسندیدہ ہے جاندار چیزوں کی پینٹنگ بنانا. پھر اسی طرح ابو محمد حسلی حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ایک جنازے میں شریک تھے. آپ نے فرمایا، تم لوگوں میں سے کون ہے جو جا کر مدینہ میں کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے، اور کوئی قبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے، اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے. ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں، چنانچہ وہ گیا، مگر اہل مدینہ کے خوف سے یہ کام کیے بغیر پلٹ آیا. بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے بت توڑنا، ریئیکشن بہت ہوتا ہے. خیر، پھر حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں. آپ نے فرمایا، اچھا تم جاؤ. حضرت علی گئے، واپس آ کر انہوں نے عرض کیا، میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے توڑ نہ دیا ہو، کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے زمین کے برابر نہ کیا ہو. کیونکہ آپ کہتے ہیں اسلام قبروں کو زمین کے برابر کرنا پسند کرتا ہے. خیر، اس پر آپ نے اور کوئی کہتے ہیں کہ اور کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے مٹا نہ دیا ہو. چوک اور کوئلے سے اس طرح کی تصویریں ہوتی تھی جن کو لوگ پھر مٹا دیتے تھے، کہتے ہیں یہ سب میں نے مٹا دیا. اس پر آپ نے فرمایا، اب اگر کسی شخص نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز بنائی تو اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے. اس روایت کو پڑھتے ہی مجھے بچپن میں وہ بورڈز دیکھے ہوئے یاد آگئے جو ہم سکول کالج جاتے ہوئے ٹانگے میں راستوں میں سے گزرتے تھے نا، تو سڑکوں کے کناروں پہ فلموں کے اشتہارات کے بورڈ ہوتے تھے، ہاتھ سے کچے پانی سے جو بھی بنی بڑی بڑی تصویریں ہیروئنوں کی، اور وہ سب ہاتھ کی ہوتی تھی. پوسٹر سب بنتے ہیں، پہلے لوگ ہاتھوں سے بناتے تھے، کہاں جائز ہو سکتا ہے جس میں آپ اتنی بڑی بڑی ہیروئنوں کی تصویریں ڈال دیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے آج اس کی جگہ بل بورڈز پہ بڑی بڑی 50-50 فٹ لمبی تصویریں. آج ایک عورت سامنے آتی ہے 5-6 فٹ کی، ہو سکتا ہے اتنی توجہ نہ آئے، اسی تصویر کو 10-20 گنا بڑا کر کے پوری بلڈنگ کی چھت سے لے کے اوپر تک لگاتے ہیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں وہ تصویر جائز ہے؟ چاہے وہ کیمرے کی صحیح ہے، اصل حکم سمجھ جائیں گے نا تو یہ کوشچن کبھی بھی نہیں کریں گے کیمرے کی ہے کہ نہیں. اسلام تصویر کو کی عزت نہیں چاہتا. اس طرح بہت ساری اور روایات ہیں جس کا ٹائم نہیں ہے، لیکن خلاصہ بتا دیتی ہوں. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص، ابن عباس سے روایت ہے، اور جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے اور وہ نہ پھونک سکے گا. یہ روایت جو ہے یہ نسائی کی بھی ہے اور ترمذی کی، بخاری کی. اسی طرح سے ایک شخص ابن عباس کے پاس، سعد بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص آئے اور اس نے کہا کہ ابو عباس، میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے اور میرا روزگار یہ تصویریں بنانا ہے، یعنی پینٹر تھا. آپ نے جواب میں کہا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا. میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے عذاب دے گا اور اسے نہ چھوڑے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونکے اور نہ کبھی روح پھونک سکے گا. یہ بات سن کر وہ شخص سخت برا مطلب تھی, اس کو تکلیف ہوئی یا دکھ ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. اس پر ابن عباس نے کہا, بندہ خدا, اگر تجھے تصویر بنانی ہے تو اس درخت کی بنا یا کسی ایسی چیز کی بنا جس میں روح نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بخاری کی مسلم کی روایت ہے حضرت ابن مسعود سے, اللہ کے نبی نے فرمایا, ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے. ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا, جو لوگ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا, ان سے کہا جائے گا جو کچھ تم نے بنایا اسے زندہ کرو. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکیہ خرید, اب یہاں سے آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن ملے گی. کہتی ہیں کہ میں نے ایک تکیہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی, پھر اللہ کے نبی تشریف لائے اور دروازے میں ہی کھڑے ہو گئے, اندر داخل نہ ہوئے. میں نے عرض کیا کہ میں خدا سے توبہ کرتی ہوں اس گناہ پر کہ جو میں نے کیا. آپ نے فرمایا, یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا, یہ اس غرض کے لیے ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور اس پر ٹیک لگائیں. فرمایا, ان تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا, ان سے کہا جائے گا جو کچھ تم نے بنایا اس کو زندہ کرو, اور ملائکہ یعنی رحمت کے فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں. یہ بھی دیکھیے بخاری اور مسلم کے درجے کی روایات ہے, ابن ماجہ, موطا, نسائی, بہت ساری چیزوں میں. حضرت عائشہ کی تھی, ایک مرتبہ اللہ کے نبی میرے ہاں تشریف لائے, میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویریں تھیں, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, پھر آپ نے اس پردے کو لے کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا, قیامت کے روز سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ کی تخلیق کی معنی تخلیق کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عائشہ کی تھی, ایک دفعہ آپ سفر سے واپس تشریف لائے, میں نے اپنے دروازے پر ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں پر دار گھوڑوں کی تصویریں تھیں, اللہ کے نبی نے حکم دیا اسے اتار دو, اور میں نے اس کو اتار دیا. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ گھر میں تصویر رکھی جائے, اس سے منع کیا کہ کوئی شخص تصویر بنائے. پھر ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو اور کتا پلا ہوا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو. یہ بخاری کی روایت ہے. ابن عمر کہتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل نے آنے کا وعدہ کیا مگر بہت دیر ہوئی تو نہ آئے. آپ کو پریشانی ہوئی, اب گھر سے نکلے تو وہ باہر مل گئے. آپ نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا, میں سے گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا یا تصویر ہو. بخاری مسلم کی روایت ہے. اب یہ ساری روایات تو ایک دم فلیٹلی ہمیں بتاتی ہیں کہ تصویر کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے درجے کی بھی تھوڑی سی دوسرا لیول بھی دیکھ لیجئے, پھر اس کو آپ ٹیلی کر لیں گے. ابو طلحہ انصاری کی روایت ہے کہ جس کپڑے میں تصویر کڑھی ہوئی ہو اس کا پردہ لٹکانے کی اجازت ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ کی یہ روایت کہ تصویردار کپڑے کو پھاڑ کر جب انہوں نے گدا بنا لیا تو اللہ کے نبی نے اسے بچھانے سے منع نہ کیا. سمجھے, پاؤں میں آئے گا, نیچے آئے گا, رولنے والا حساب ہے نا, تو اٹس اوکے. لیکن اس کو تعظیمن پردے کی صورت میں آپ نے نہیں پسند کیا. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے یہ جو روایت ہے سالم بن عبداللہ کی تصویر کی ممانعت کی, وہ یہ کہ نمایاں مقام پر نصب کی گئی نہ ہو اور اس تصویر کی یہ جو فرش پر بچھا دی گئی ہو اس کی رخصت ہے. مسند احمد کی روایت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کرنا کہ پردے دار تصویر پردہ مطلب پردے میں نہیں ہو لیکن زمین پہ ہے, تو اس سے لگ رہا ہے کہ تصویر کی کراہت جو ہے وہ سمجھتی ہیں اور اس کو پامال کیا جائے تاکہ اس کو نہ ہو. اب یہ ساری چیزوں کو ایک طرف کریں, اپنے اوپر رکھیں کہ میرے اور آپ کے ہم گھر میں یا ہماری زندگی میں تصویر کا ہے. نمبر ایک, یہ ساری روایتیں پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں لوگوں کے بچوں کے بیڈ رومز آ رہے تھے. بچے کا کمرہ, اس کا گدا, اس کے کرٹن, اس کے وال پیپر, یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ اس میں تصویریں ہوں گی. بہت کم بچوں کے کپڑے ہیں جو تصویروں سے بغیر دکھتے ہوں, اور جب چونکہ ہم نے جن دکانوں کو چوز کیا, جن لوگوں کو رول ماڈل بنایا, تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے. حالانکہ جب مائیں خود کپڑے سیتی تھی یا گھروں میں خود بناتی تھی, ایشو نہیں تھا. کپڑا خریدنا, وہ نہیں لے لو تو وہ لے لو. ٹھیک ہے, بہت بچنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ پورے فیسز کے ساتھ تصویریں جو بنی ہوتی ہیں, پھر بچے جو کپڑے پہنتے ہیں سینے پہ, عموماً فرنٹ پہ تصویر ہے. اب پتہ کہ شیطان نے اس چیز کو انسانوں کے لیے عام کیا کہ دل کے قریب تصویر ہے. یہ تو جہاں تصویر رکھتے ہیں نا, یہ قسم کی عقیدت کی علامت ہے. اگر تصویر بچے کی بنانی ہے, اس کے پاؤں میں لگا دو, جوتے کے اندر لگا دو, ساکس میں لگا دو اگر بہت شوق ہے تاکہ اس کی حرمت ہو, تو تصویر کو عزت نہیں دے سکتے. گھر میں آپ اپنی شادیوں کی تصویریں لگائیں, بچوں کی تصویریں لگائیں, وٹ ڈز اٹ مین؟ وہی چیز میں میرا اپنا ذاتی اس چیز پہ پورا شرح صدر ہے کہ آج جو لوگ اپنی خوبصورت تصویریں کھچواتے ہیں, دیکھیے ایک ہے تصویر کھچانا, اور ایک ہے تصویر لگانا اور اس کا ڈسپلے, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تصویر کھینچنے میں کوئی حرج نہیں, وہ آپ میں نہیں کھینچتے, ہماری خود ہی کھنچ جاتی ہے. آج کل دیکھیں جہاں کیمراز چلتے ہیں, سیکورٹیز ہیں, آپ اپنے بلڈنگ میں جاتے ہیں, لکھا ہوتا ہے کہ یہاں جی سیکورٹی کیمرا ہے, اب وہ کیمرے میں آ گئی یا انہوں نے اس کا اسکیچ بنا دیا یا ویڈیو بنا دی, سیم تھنگ ہے. اگر اس بیکاز آف سم ریزن, لیکن اب اس کو سجا کے اور فیس بک پہ ڈال دینا اور اپنی شادی کی چیزیں اور ویڈیو اور منٹ منٹ کی دینا, آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. ایک مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک اپنی اوقات نہ پہچاننے والی بات ہے. میں نے فنکشنز میں اکثر عورتوں کو دیکھا, عورتیں عورتوں کی کھینچ رہی ہیں. جو بھی ہے آپ دیکھیے کہ ویڈیو بنتی ہے, دلہن نقاب کرتی ہے, نیچے حجاب کرتی ہوگی, مثال ہے, عورتوں نے بنا لی اس نے مثال, اب آگے اس کو کیا کریں گے آپ؟ نمبر ایک آپ خود دیکھیں گے, آپ کی دوستیں کہیں گی ہمیں دکھاؤ, پھر آپ تھوڑے دن بعد دیکھیں گے, آپ کے اندر آئے گی نا عجب, میں کتنی پیاری لگی تھی, میں کتنی سجی تھی. جس بندے کو اپنی اوقات پتا ہوگی نا, میرے جسم میں کیا ہے, اللہ کی نظر میں کیا ہوں, وہ تو خود کو کچھ نہیں سمجھتا. اچھا لگا اور بات ہے, خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے. پھر جب آپ کی تصویر اس طرح کھینچ سکتی ہے تو پھر ماڈلز کا کیا قصور ہے؟ وہ کہیں گے ہماری کیا ہے, صرف رسالوں پہ تو لگتی ہے, کیا ہوا ہماری ایک تصویر فلم میں تو لگی ہے. گناہ جو ہے نا دور جاتا ہے تو ڈائلوٹیڈ ہوتا جاتا ہے. تو فتق اللہ مستطعتم, ضرورت ہے کھینچ لیجئے, کسی نے کھینچ لیے تو اس کو چھپا دیجئے, رکھ دیجئے, گھر میں دیواروں پہ لگی ہوئی ہے, اس کو آج جا کر اتار کر آپ کسی بند کلوزٹ میں رکھ دیں, جب آپ کا اپنا دل کرے دیکھنے کو کھول کے دیکھ لیں, ڈسپلے پہ لگا دیں. عموماً چیزیں وہ سجائی جاتی ہیں جو دکھانی ہو, بیچنی ہو, خریدنی ہو. اب گھروں میں نوکر بھی ہوتے ہیں, گھروں میں مردوں کے آفیسز کے بھی جو فرینڈز ہیں وہ بھی آتے ہیں, تو کتنا معیوب بات ہے کہ بہو بیٹیوں کی تصویریں دیواروں پہ لگی ہوئی ہیں. اور ایک آخری بات کہتی ہوں, میرا اس میں اپنا ذاتی کوئی رائے نہیں, میں نے آپ کو دونوں طرف کا باتیں بتا کے ایک بیلنس چیز بتانے کی کوشش کی ہے, لیکن میں آپ کو ایک ذاتی سی بات یہ کہہ دیتی ہوں کہ جس انسان کی نظریں آخرت پہ لگ جاتی ہیں نا, اس کو دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں رواتی. ان چیزوں کو اگر ہم, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر. اور حدیث میں ہے کہ داما یوریبک الا ما لا یوریبک, اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے, اور اس کو لے لو کہ جو شک سے پاک کرتی ہے, تو پھر اس کے بعد جس کا جو دل چاہے. لیکن کم از کم اس کی یہ چیز تو میں اپنے سیل فون میں, آپ مجھ سے پوچھے نا, یعنی میرے جیسا بندہ جس کو کسی کی کیئر نہیں ہے. اور اب یہ جو جب سے ہمارے مشورہ گروپ بن گئے ہیں, کلاسز واٹس ایپ کی بنی ہیں, میرے لیے ہزاروں لوگوں کی تصویریں اس ایک فون میں ہوں گی. کسی کی واٹس ایپ کی ونڈو پہ بنی ہوئی ہے, تو کسی کی وائبر کے آئیکن پہ, تو کسی کی اسکائپ کے اوپر ہے, پھر ہم بچوں کی لگا دیتے ہیں, نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کی لگا دیتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بچوں کو ہم ایک اچھی ٹریٹ دے رہے ہیں. اللہ پہ نظریں رکھے, جو چیزیں آج یہاں تھوڑی بہت اگر ہم پیچھے کر دیتے ہیں, اور جس میں گناہ کا استعمال ہے, آپ دیکھیں کوئی غیر دیکھ سکتا ہے کہ نہیں. میں نے کسی کا کانٹیکٹ رکھا ہوا تھا, میں تو میرے فون میں ایک دم کانٹیکٹ آیا کہ ریسنٹلی جوائن, جب میں دیکھا تو میری, میں بہت جانتی تھی اچھی طرح, اب جب میں نے دیکھا تو اس من کی تصویر ہے, ایک دم مجھے کلک کرا. میں نے کہا کہ انہوں نے آج وائبر ڈاؤن لوڈ کیا, میرے پاس ان کا لوکل نمبر تھا, میں کہاں وہ کسی ملک میں کہاں ہے, جب میرے فون پہ آئی ہے تو کوشچن یہ کہ اس بچی کا فون نمبر اور کئی لوگوں کے پاس ہوگا, تو کیا اس کا مطلب کہ آج جس طرح میرے سیل فون پہ یہ بات آ گئی ہے, تو ساری دنیا میں جہاں بھی اس کے فون ہے, چلو اس ملک میں جہاں رہتی ہے ادھر کے لوگوں کے پاس بھی آ گئی. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میرا ایسے جیسے دل, کیونکہ وہ قرآن پڑھی ہوئی بچی ہے. پھر میں نے اس سے میسج کیا, بات کیا, تو اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ نے اپنی تصویر اس پہ لگا دی, ایسے کیا ہوا نا پوچھا, میں نے ایسے سمجھنے کی کوشش کی, کہتی کچھ نہیں ہوتا, یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں نا, میرے ہی صرف اپنی نمبر جو میری دوستوں کے پاس ہے. تو میں نے کہا یہ تو کہ میرا فون ہے, میرے پہ آ گیا تو آپ کی دوستوں پہ بھی تو آئے گا نا, تو آپ کی دوست کے ماں بھائی بہن باپ کوئی بھی دیکھ سکتا, کس کس سے چھپائیں گے, مشکل ہوگی نا. خیر اس کو بات سمجھ آ گئی, اس نے اتار دی. بعض وہ قرآن پڑھے ہوئے دین کی خدمت کرنے لے, دائی دین لیکچر درس دینے والوں کی میں نے دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں آتی, کم از کم میں اس کو اپنے ذاتی طور پہ بالکل نہیں پسند کرتی. آج کل تو درسوں میں بھی جائیں, جب بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں تو فکر لگ جاتی ہے کہ کہیں دور ادھر ادھر سے کوئی تصویریں نہ کھینچ رہا ہو, کیونکہ پہلے تو فلیش چلتا تھا, آواز آتی تھی, اب تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو کبھی بھی کسی ایسے بندے کی تصویر آپ لوگوں کو نہیں کھینچنی چاہیے کہ جس جو نکاب کرتا ہے یا پڑھتا ہے. ایون ہم اپنی کلاسز میں کھینچتے ہیں, کب کبھی ضرورت ہے کوئی رپورٹ کی, آپ کی یہاں بیٹھے کھینچے, کبھی آپ کا فیس نہیں آئے گا. ہمیشہ تصویر وہاں سے کھینچتے ہیں جو پیچھے ہے. ایک اپنی یادگاری کے لیے کبھی ہم اپنے تربیت کے لیے کرتے ہیں. فیس اگر بالفرض اگر کھینچ رہے تو میرا آ بھی جائے گا نا کسی کو, اگر تو اس کو ہم وائٹ کر دیں گے اگر کسی کو دکھانی ہے. اور اول تو وہ تصویریں رہتی ہیں, وہ ٹیمپریری ہوتی ہیں, دیکھی ختم کر کے بند کر دی. تو کوشش کر کے ان چیزوں کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک قسم کی خود نمائی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نظر اپنی نظروں میں ہمیں بڑا کر دے, اور لوگوں کی نظروں میں اور ہمیں ہماری نظروں میں چھوٹا کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بچپن سے بچوں کو اس چیز سے بچائیں, پھر اسی کے ساتھ میوزک آ جاتا ہے, تصویریں ہوتی ہیں. یہ جو آج ہمارے بچے اتنے ہائپر ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ارد گرد تو شیطان ناچ رہے ہیں, کہیں میوزک ہے تو کہیں تصویریں ہیں تو کہیں ان کے کھانے میں کچھ ایسی چیزیں اللہ معاف کرے آ جاتی ہوں گی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. جتنا بچاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا فائدہ دے گا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات یہ کہی ہے وہ جھوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بات غلط ہو نہیں سکتی. کہ قلیل من عبادی الشکور, بہت تھوڑے لوگ ہیں میری بندوں میں جو شکر گزار ہیں. ایک کسی کا لیکچر سنا تھا انگلش میں اس پہ, تو انہوں نے اس پہ واقعہ سنایا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس آیت کو سن کر تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اللہ خود شکوا کہہ رہا ہے کہ میرے بندے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں. تو انہوں نے واقعہ کچھ ایسے سنایا تھا کہ ایک شخص تھے تو وہ صحرا میں کسی سے الگ ہو گئے, اور اپنے قافلے سے جب بچھڑے تو خیر ڈھونڈتے ڈھانڈتے گئے تو ان کو ایک کوٹری جو تھی اس کے پاس سے آواز آ رہی تھی. ایک بندہ پڑھ رہا تھا, الحمد للہ الذی آفانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے, یہ وہی دعا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو پڑھو. خیر کہتے میں نے نوک کیا تو میں نے پوچھا میں اندر آؤں, انہوں نے آواز دی کہ آ جاؤ. کہتے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہے, بالکل ہینڈی کیپ, جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے, صرف زبان کام کر رہی ہے اور بیٹھا ہے اور زبان پہ یہ کلمات ہیں. خیر میں نے کہا کہ بابا جی آپ یہ کس بات پہ اللہ کا شکر کر رہے تھے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے تو جسم کا کوئی بھی سلامت نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت ساروں سے ساری دنیا سے اچھا رکھا. پھر اس نے کہا کہ کیا اللہ نے مجھے انسان نہیں بنایا, کئی جانور ہیں؟ کیا اللہ نے مجھے مسلمان نہیں بنایا, کئی لوگ کفر پہ ہیں؟ کیا اللہ نے مجھے اپنا شکر کرنے والا نہیں بنایا, یہ نعمت نہیں ہے؟ اور اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میں تو ان نعمتوں پہ بھی شکر کر رہا ہوں. کہا بابا جی آپ کی کہانی کیا, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی کھاتا پیتا تھا, میرا بیٹا بہو پوتا اور سب لوگ تھے. قصہ مختصر یہ کہ ایک حادثہ ہوا, میری بہو بھی مر گئی, میرا بیٹا بھی مر گیا, اور چھوٹا پوتا میرا جو 7-8 سال کا بچہ ہے وہ, اور میں اس طرح ہینڈی کیپ شکل میں رہ گیا ہوں. اب وہ بچہ باہر جاتا ہے کچھ جمع کر کرا کے لاتا ہے تو وہ بھی کھا لیتا ہے, میں بھی کھاتا ہوں. تو میں تمہیں اپنی کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم نے مجھے میری مدد کرنی ہے. کہا میں آپ کی کیا مدد کروں؟ کہا کہ وہ کل سے آیا نہیں ہے واپس. اچھا وہ گیا تھا تو آیا نہیں, اب میں جا نہیں سکتا, تم جاؤ میرے اس پوتے کو ڈھونڈ کے لاؤ. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. خیر صحرا تھا, کہتے میں باہر نکلا, مجھے چاروں طرف کچھ دکھا نہیں, دور سے مجھے کہیں گدھ دکھے وہ جو لاشوں کو کھاتے ہیں. کہتے لاشوری طور پہ میرے قدم ادھر ٹکے تو وہاں دیکھا تو صحرا میں ایک اسی عمر کے 8-9 سال کے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور گدھ اس کو کھا رہے ہیں. سمجھ گئے کہ یہ بچہ انہیں کا ہی ہوگا پوتا. اب واپس آئے تو کیا کہوں, کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ بتاؤں گا. کبھی کہتے میں نے سوچا کچھ نہ کہوں, جھوٹ بول دوں. خیر بات واپس آ کے کی بابا جی سے کہ یہ بتائیں کہ اللہ کو آپ سے زیادہ پیار ہے یا حضرت یعقوب سے؟ تو آف کورس یعقوب سے زیادہ پیار ہے, نبیوں کی باتیں کی, ان کے دل کو جمایا اور کہہ دیا کہ اب بابا پھر اپنے پوتے پہ صبر کر لو, اب وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اب اس بات کو سن کر پھر اس نے الحمدللہ کہا, چیخ ماری, اور کہتے ہیں کہ وہ بابا گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. انہوں نے ان کا مل کے کفن دفن جو بھی کیا, ان کو نہلایا دلایا دفن کیا. رات کو کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بابا بالکل ٹھیک حال میں ہے, اس کی حالت بڑی اچھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بابا جی صبح تو آپ ہینڈی کیپ تھے, اندھے تھے, یہ تھا وہ تھا, آپ کی یہ حالت کیسی بدل گئی؟ تو اس پہ انہوں نے قرآن کی وہ ایک آیت ہے کہ جزام بما صبر تم فنے مقبل اقبدار, پہلے بنے سے سورہ رات یہود کی آیت ہے اس علاقے کی, کہ اللہ کہتا ہے یہ میں صبر والوں کو ان کا بدلہ دیتا ہوں صبر پہ. تو قلیل من عبادی الشکور. دیکھیے اتفاق سے آج ہم نے اپنے کیلنڈر میں شکر کی باتیں کی ہیں. خود سے پوچھیے, جب کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی دکھ آیا ہی نہیں, تو مطلب یہ کیا ہے کہ دکھ لگا ہی نہیں, چبھا ہی نہیں, محسوس نہیں ہوا. آپ کہتے سردی سردی, کوئی سردی کا دکھ نہیں ہے. آپ کہتے گرمی گرمی, کوئی گرمی کا دکھ نہیں. آپ کہتے بھوک بھوک, بھوک کا کوئی دکھ نہیں ہے. زندگی کو اس طرح کا بنا لیجئے کہ اللہ کا فیصلہ آپ کا فیصلہ بن جائے تو دکھ نہیں ہوگا. شکر ہے ہی اللہ کے فیصلوں کو دل کی گہرائی سے ماننے کا نام. خوشی اور غم جس مقام پہ جا کر ایک ہو جاتی ہے نا, میری نظر میں یہ شکر کا مقام ہے. شکر اور صبر ایک دوسرے میں مکس ہو جاتے ہیں. صبر ہے تو شکر میں ڈھلے گا وقت آنے پہ. اور اگر آپ میں جو صابر ہے نا وہی شاکر ہے, جو صابر نہیں ہے وہ شاکر نہیں. بات کہتے ہیں نہیں فلاں بڑا صابر ہے, شاکر نہیں, جھوٹ ہے. یہ بالکل سی سو ہے. آپ کی زندگی میں آپ اوپر جا رہے ہیں تو شکر ہے, زندگی میں کبھی ڈاؤن فال آئے, نقصان ہو گئے, تکلیفیں آ گئی, نیچے روتے نہیں ہیں, حال تو حال نہیں مچاتے. کتنی باتیں کی ہم نے ابھی صبح سے شکر کی. یعنی شکر ہے ہی اللہ کے ان فیصلوں کو قبول کرنے کا نام جن کو آپ پسند نہیں کرتے. ہم کیا پسند کرتے ہیں, ہماری بہت ساری اولاد ہو, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہم پسند کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارا مال ہو. تیسری چیز ہم پسند کرتے ہیں, لوگ ہم سے بہت پیار کریں. چوتھی چیز ہم پسند کرتے ہیں, ہمارا گھر بہت بڑا ہو. لکھتے جائیں, اگر آپ اپنے اندر کو کھول کے کاغذ پہ لکھیں گے نا میں کیا کیا چاہتی ہوں, یہ سب لکھ رہے. اچھا 10 چیزیں لکھ لی مثال ہے, میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں جو آپ نے چاہا وہ آپ کو ملا. فَإِنَّ لَكُمَا سَأَلْتُمْ, قرآن میں اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا مانگتے ہو منو سلوا تو لے لو, جو مانگتے ہو سب مل گیا. اس کے باوجود بھی اگر آپ شاکر نہیں ہیں تو خوش نہیں رہیں گے. خوب سے خوب تر کی تلاش. آپ کہتے ہیں کہ 100 روپے میاں کی تنخواہ, 100 پاؤنڈ ہے, کبھی 1000 میں ڈھل جائے نا کتنا مزہ آئے. اللہ کرتا ہے 1000 بنتے, 1000 بن گیا بہت اچھے. کبھی یہ 10000 ہو جائے نا پھر تو موجے ہی موجے. 10000 بھی اللہ کر دیتے. آپ جا کے 10000 والے سے پوچھئے سنائیں, خوش ہو نا, کہ بہت اچھا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا ایکسپینسز بڑے ہیں, خرچے بہت ہیں. کبھی 50000 تنخواہ دیں, میں کہہ سکتی ہوں یہ غبارے میں ہوا کی طرح پھلتا جائے گا. آپ کی جیب میں 10000 روپے پڑا ہے اور آپ کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں. اور ایک شکر والا بندہ وہ کہتے ہیں 10 بھی ہیں یہ بھی کیا کرنے, دے دو کسی کو, میرے کام میں ضرورت پڑے گی اللہ مجھے پھر دے دے گا. یعنی اتنا بگ ڈفرنس ہے. میں کہتی ہوں کہ نمازیں, روزے, حج, زکات اس جذبے سے پتہ چلتا ہے ہمارا حال دو حالی. ہم چھوٹی سی تکلیف پہ مر نہیں لگ جاتے نہیں. ان للہ ما اخذ, اس کا ہے جو اس نے لیا دیا, جو دے رہا وہ شکر ہے. الحمد للہ یہ علی کل حال, ہر حال میں شکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی الحمد للہ علی کل حال واعوذ بک من حال احل النار. آپ اس دعا کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں کہ اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے سوائے ایک چیز کے, ہر جو تم ایسا کرے گا اس پہ تیرا شکر, شکر میں خوش ہوں لیکن میں جہنم میں نہیں جانا چاہتی, اس پہ نہیں میں شکر کروں گی, چلے آپ آگ میں بیٹھے. اعوذ باللہ من حال اہل نار, اہل نار والا میرا حال نہ ہو کہ دنیا میں میں وہ کام کرنے لگ جاؤں جس سے تجھے ناراض کروں. تو دولت مند بننا چاہتے ہیں نا تو شکر مانگیے, خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو شکر مانگیے, کانٹینٹ ہے شکر مانگیے. اگر آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں ینگ دکھیں, ایور نیو, ایور گرین, شکر سیکھیں. کیونکہ جو ملا ہے وہ ہماری اوقات نہیں ہے, ہمارا حق نہیں. اللہ کی قسم دنیا میں ایک نعمت بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں نا یہ ہمارا حق نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم یہ کھانے کھائیں جو کھا کے بیٹھتے ہیں, یہ پہنے جو پہنتے ہیں, جن گاڑیوں پہ چل بیٹھ کے آتے ہیں, جن گھروں میں ہم رہتے ہیں, جدھر جانا ہے ہمارا حال تو کوئی دیکھے. نماز بھی رو دو کے پڑھ لیں تو بڑا احسان ہے کہ نمازیں 5 تو پڑھی ہیں نا. دل نہیں اگر آپ کا غنی تو کچھ نہیں. حدیث میں تو لیس الغنا بالمال, مال کے ساتھ غنا نہیں ہوتا. الغنا کیا ہے؟ بالکل دل کی کیفیت کا نام ہے. دل بادشاہ تو سب بادشاہ. وہ بھی لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے 5000 تنخواہ مردوں کی پورے سال کی, مہینے کی سوری, اس میں بےچارے خوش ہیں, کہتے نہیں 5000 میں 200 بچ ہی جاتا ہے, میں اس میں سے بھی جا کے مسجد میں ڈال ہی آتی ہوں چندہ. اور آپ نے وہ بھی دیکھے ہوں گے 5 لاکھ والے, وہ کہتے ہیں حالات کوئی نہیں, مر گئے, ڈوب گئے, سارا پیسہ چلا گیا, کاروبار خراب ہے, بچوں کی اتنی فیسیں. وہ 5 لاکھ مہینے کی کھاتے کماتے ہوں گے, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں بنتا, کچھ نہیں کچھ نہیں. ایسے ہی اب قوموں کے حالات اللہ تعالیٰ ہمیں آگے سنائے گا. چلیے اگلے سبق پہ چلتے ہیں اور اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے شاکر اور صابر بندوں میں بنا لے. سورہ سبا کیا ہے؟ اصل میں دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. ایک وہ تہذیب کے جو اسلام کی بیس پہ پنپتی ہے, یہ ہم پڑھ چکے, حضرت سلیمان اور داؤد کی صورت میں اللہ نے نعمتیں بھی دی لیکن دین کی نعمت بھی دی. اصل دولت مند وہ ہے جس کو دنیا کی دولت کے ساتھ دین کی دولت مل جائے. یہ دو لفظوں کی کہانی ہے. دین کی دولت کے بغیر دنیا کی دولت ملتی ہے نا تو خوشی سے زیادہ غم دیتی ہے. تفکرات, اپنے کندھوں پہ انسان اپنے سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. 10000 جمع ہوا تو اپنے اوپر 1,00,000 کا قرضہ ڈال دیا، اس 10,000 کے ہوں گے. اگر دین کی دولت اور دنیا کی دولت مل جائے تو نور و نلا نور. یہ تھے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ہمارے سامنے یہاں ایک کردار کی صورت میں پیش کیا. اب اگلی آیتوں میں ایک قوم کا قصہ، اور وہ قوم کیا تھی؟ جس کو قوم سبا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ہر نعمت دی تھی. یہ وہ قوم تھی کہ اس دور کی سپر پاورز، بڑی بڑی قوتیں ان پہ رش کرتی تھی. بلیف میں جب میں ان آیتوں کی تفسیر پڑھ رہی تھی اور میں نے اس کی تیاری کی تو میرے ذہن میں آج کی چند مسلمان اسٹیٹس آ گئی. کہنے کو وہ دیکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن سارے ویسٹرن لوگوں کی نظریں ان کے تیل کنووں اور ان کی بڑی بڑی بلڈنگ اور اسکائی اسکریپرز میں. قوم سبا ایک ایسی بگڑی ہوئی قوم تھی کہ جو کہہ لیجئے کہ تھی تو ایک نبی کی قوم، لیکن بگڑ گئی تھی اس دور کے جو تاغوت، جو بڑے بڑے نظام تھے وہ ان لوگوں کے اوپر رش کرتے تھے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس دور کی سپر پاور اس چھوٹی سی بستی پر رش کرتی تھی. اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا لیکن کیا ہوا؟ شکر کی عادت نہیں تھی، نہ شکری قوم تھی. آج آپ پڑھیں گے جب یہ واقعہ تو آپ کو بلّہ ہی ایسا لگے گا کہ ہمارے ملک کی کہانی ہے، یا جب مسلمانوں کی سٹیٹس میں جو گلچڑے اڑائے جا رہے ہیں یہ ان کی کہانی ہے. اور یہ آیتیں ہمیں بول بول کے پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم مسلمان ملکوں والوں نے اپنی روش نہ بدلی اور دوسروں کو خوش کرتے ہوئے خود کو صرف ٹورسٹ اسٹیٹ بننے سے نہ روکا تو اللہ کا قانون وہی جو قوم سبا کے ساتھ تھا وہی بات والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا اپنی فکر کر لو، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو. آئیے آیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 15. لقد کان علی سبا ان فی مسکنہم آیا. اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی. قوم سبا کون تھی؟ 800 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے کے دور میں یمن کے علاقے میں آباد ایک قوم تھی، اور سبا نام کا ایک شخص تھا جن کے نام پہ تھی. ایک موقع پہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، یہ جس قوم کا ذکر قرآن میں ہے تو کیا یہ مرد ہے سبا یا عورت ہے؟ کیونکہ عموماً سبا عورت لگتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ مرد ہے. اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں بہت لیکن آپ کو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر قرآن میں کیوں آ گیا اور ایک سمبل بن کے آیا نہ شکری قوم کے. خیر، اتنے زیادہ ترقی یافتہ تھے کہ اپنی پہاڑی علاقوں میں بہت سے بند تعمیر کیے ہوئے تھے. بند سمجھتے ہیں نا، ڈیمس. ان میں سے ایک بہت بڑا بند تھا جس کا نام سد معارب تھا. سد کہتے ہیں ڈیم کو اور معارب اسے. پھر اس بند سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی، میدانی علاقوں کو سیراب کیا. یعنی بڑا خوبصورت سیٹل قسم کا ان کا سسٹم تھا. آبپاشی کا نظام اتنا تھا کہ جس کی وجہ سے وہاں باغات کی کثرت تھی، یعنی فرٹائل لینڈ تھی. اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ کہانی مکہ والوں کو سنائی جا رہی ہے جہاں پانی کا ایک گلاس نہیں ملتا تھا، دور سے جا کے پانی لاتے تھے. خشک بنجر علاقوں میں رہنے والوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم تو کچھ بھی نہیں ہو. اتنی فرٹائل لینڈز والی بستی تھی لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ کہتے کہ ان کے باغات سینکڑوں میلوں تک پھیلے ہوتے تھے. ہر وقت خوشحال کھاتی پیتی قوم تھی. جب دولت بہت آئی، اتنا زیادہ ان کے اندر دولت کا نشہ آ گیا تھا کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کو رشک سے دیکھتے تھے. لوگ دیکھنے آتے تھے ان کے ملک کو کہ کیا خوبصورتی ہے. سب سے پہلا دنیا کا اسکائی اسکریپر انہوں نے بنایا. کہتے ہیں کہ 20 منزلہ ان کی ایک بلڈنگ تھی، اس کا نام بھی تھا، شاید کہیں مجھے نظر آ گیا تو میں آپ کو لکھا دیتی ہوں، کچھ اس طرح سے نام تھا. اور وہ اس کی ایک فلور جو تھا نا 36 فٹ کا تھا. جیسے اب یہ بلڈنگ بھی آپ دیکھیں نا، آئی تھنک سو یہ 10 فٹ اونچی ہوگی. آج کل عموماً اتنی چھتے ہیں. ایک فلور کی چھت 36 فٹ تھی اور اس میں 20 فلور تھے. اتنا اونچا تھا کہ انہوں نے اونچی اونچی عمارتیں بنائی، جس کی وجہ سے ان کے اندر اخلاقی زوال آ گیا، مذہبی طور پہ خیال ہو گئے. اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے ایسی نشکریاں کی، خود اپنے لیے ایسی چیزیں مانگی جو ان کو نہیں مانگنی چاہیے تھی. دیکھیے، مسلمان کا فن اور ہے، نان مسلم کا اور ہے. جب مسلمان ملک نان مسلمز کو انٹرٹین کرنے کے نام پہ اپنے ملکوں میں وہ کچھ شروع کر لیتے ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے میچ نہیں کرتا، تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسے لوگ ان کو خوش کر لیں لیکن اللہ کو وہ ناراض کر چکے ہوتے ہیں. یہی کچھ اس قوم کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پکڑا کہ ان کے جو خوب سرسبز و شاداب باغ تھے نا، ایک ایسی وبا آئی کہ وہ بیریوں میں اور جھاڑ جھنکار میں بدل گئے. وہاں اتنا پھل تھا، کہتے ہیں آپ امیجن کیجئے گا کہ اگر یہاں سے لے کے اگر آپ سمجھ لیجئے کہ نیچے گیٹ تک کا منظر سوچئے کہ یہ ایک شخص کا باغ ہے، حالانکہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ ان کے باغ جی کئی کئی سینکڑوں میل لمبے تھے. خالی ٹوکرا لے کر کوئی سر پہ رکھ کر اگر باغ کے سرے سے گزر کے ادھر جاتا تھا تو خود سے پک پک کے گرے ہوئے جو پھل ہے نا اس کی وجہ سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا. اتنا پھل تھا. اتنی امیر قوم تھی کہ سونے کے برتنوں اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے تھے اور سونا اتنی کثرت سے استعمال کرتے تھے کہ اس دور میں چاندی کی ویلیو ختم ہو گئی. لیتے ہی نہیں تھے لوگ چاندی کی. چاندی کیوں لے؟ ہاں یہ تو سب سٹینڈرڈ ہم سونا لیں گے. اللہ نے ان کو دو دو ہاتھ سے نوازا تھا لیکن سرکشیاں کی سزا ملی. ایک ایک کر کے ساری نعمتیں سلب ہو گئی. ان کا وہ جو ڈیم تھا نا وہ اللہ کے حکم سے ٹوٹ گیا. سیل الرم کا نام ابھی آئے کر آیت میں ہم پڑھیں گے. اور ایک خوفناک سیلاب قہر الہی بن کر ان پر ٹوٹا. اس وجہ سے اس قوم پر ایسی تباہی آئی کہ سینکڑوں میل پھیلے ہوئے باغات جو تھے وہ تباہ ہوئے. جنگلی جھاڑیوں اور بیریوں کی شکل میں ڈھل گئے. ہریالی کا نام نہ رہا. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لی سب ان فی مسکنہم آیۃ. البتہ تحقیق یہ جو لقد ہے نا اس سے پہلے کہتے ہیں واو بھی تھا. واو لام وا اور لام البتہ قد تحقیق یہ سب توقید ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تین توقیدیں ہیں. موقد کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو فارم جیسے آپ کیل لگا کے نا اس کو بھی ٹھوک دیتے ہیں نا اس کو موقت کرنا ہے. بڑی جمی بھی بات. یعنی و لا قد لام تاکید کا قد تحقیق کا نہ کر کے آگے اور بات کی. یعنی ڈیفینیٹلی ایسے ہی تھا ان کے لیے. لی سبا ان سبا والوں کے میں ہی مسکنی مسکن ان کے رہنے کی جگہوں میں نشانیاں تھی. کیا تھی نشانیاں؟ جنتانی دو باغ تھے. انچ این یمین و شمال دائیں کی طرف تھے اور بائیں طرف بھی تھے. یعنی دائیں بائیں سے بلائے کہ ہر طرف ہریالی تھی. کہا کیا گیا؟ کھاؤ کلو میں رزق ربکم کھاؤ اپنے رب کا رزق. وشکرو لہو اور اس کا شکر ادا کرو. بلدتن طیبۃن تمہارا شہر بھی بہت پاکیزہ ہے. وربن غفور اور تمہارا رب بہت بخشنے والا. اتنا سوتی حسن ہے اس ایک آیت میں کہ اگر آپ اس کو کسی اچھے کاری کی آواز میں سنیں تو واقعی بندہ وجد میں آ جائے. اصل اس ایک آیت میں بتا دیا کہ اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتیں دے کر یہ نہیں تھا کہا کہ نہ کھاؤ. کوئی ماں کھانا پکا کر اپنے بچوں کو اسے روکتی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ کھاؤ میرے بچوں تمہارے لیے تو رکھا ہے. ہاں ماں کیا کہتی ہے؟ طریقے سے کھاؤ سلیقے سے کھاؤ اپنا کھاؤ ہاتھ دھو لو. یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کھاؤ ربی کم تمہارے رب کا رزق. تو پتہ چلا کہ اسلام اچھا کھانے سے نہیں روکتا. شرط کیا؟ وشکرو لہو. مجھے لگتا ہے آج کے دن تو اگر آپ یوم شکر کہہ دینا تو کم نہیں ہوگا. صبح سے شکر ہی ہماری زبانوں پہ. کیا نعمتیں کبھی سوچتے ہیں ہم کیا کیا اللہ کی نعمتیں پاتے ہیں پھر بھی ہمارے چہرے اترے ہوئے. چوریاں پڑی ہوئی رو رہے ہیں تفکرات ہے ماتھے پہ تیوریاں ہیں سر میں درد ہے وسوسے آگے کیا ہوگا پیچھے کیا ہوگا میرا مستقبل کیا ہے میرا ماضی کیا. سب بھاڑ میں جائے اللہ مجھے جنت دے جائے. اللہ سب ناراض ہیں ہوتے رہے میری بلا سے تو مجھ سے راضی ہو جا. یہ شکر ہے. سب سے بے نیاز ہو کے رب کا نیاز مند ہو جائیں یہ ہے وشکرو لو. اس کے گن گاؤ اس کی تعریفیں کرو اس کی نعمتیں کھا کر اس کو خوش کرنے والے کام کرو. خوب اچھا کھاؤ خوب اچھا پہنو اور خوب اچھے کام کرو. جب خوب اچھا کھا کے خوب اچھا پہن کے کام اس کی ناراضگی کے کرتے ہیں. میں تو کہتی ہوں اللہ کا حمل ہے کہ چھتیں نہیں گر پڑتی ہیں ایسے ہالس میں کہ جہاں اللہ کی نافرمانیاں اور ہوتی ہیں خوشیوں کے نام پہ. اللہ نے ہمیں کتنے عذابوں سے بچایا ہوا. کتنی پکڑ آ سکتی ہے اس وقت جب ہم ناچتے گنگناتے دندناتے. اور آج تو امت کا حال کیا ہو گیا دیکھیں. یہ قوم تباہ شدہ قوم کی کہانی مجھے اور آپ کو سنائی جا رہی ہے. آج تو ایکسپیکٹ ہو گیا کہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. کرو جو کرتے ہو. شادی ہو ہی نہیں سکتا کہ نافرمانی کے بغیر ہو. منگنی اوپٹن دعوت کھانا پینا بعض وہ خوشیاں ملتی ہیں. بچہ پیدا ہوا اس کی سال گرا اس کی برتھ ڈے اس کا بلا نافرمانی نافرمانی. کیا آج ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا بلدتن طیبہ اس کے نیچے ایک ایرو ڈالیے دنیا کی نعمتیں کھاؤ اس میں سے اپنا حصہ لو. رب نے تمہیں دنیا دی یہ ہے رب بناتی نا پھر دنیا. لوگ اس میں کھو گئے. بلدتن طیبہ تن کھونے والے رب غفور ان کو بھول گئے. یہ ہے مسلمان قوموں کی تباہی کا نقطہ. جب نعمتیں پائیں اللہ کتنی ہمیں نعمتیں دیتا ہے. میں کہتی ہوں نعمتیں بندے کو اٹھا کے سیدھا بٹھا دیتی ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ غموں میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے. میری طبیعت اس سے اپوزٹ دکھتی ہے. مجھے لگتا ہے خوشیوں میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے. یہ کون دے سکتا تھا خوشی اللہ آپ کے سوا؟ اور خوشیوں کا صبر سب سے مشکل صبر ہے. آپ کسی بھی اپنے آپ کو کمزوری میں رکھیں, نعمت یاد کریں, ایک دم زندگی آتی ہے اندر. آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے, اس سے زیادہ بڑی نکاحت ماں کے لیے کیا ہوگی؟ کمزوریوں پہ کمزوریاں, وہن نلا وہن. لیکن کہتے ہیں کہ بچے کی شکل دیکھ کر ماں اٹھ پڑتی ہے, پھر وہ روتا ہے تو اس کو دیکھ کے. اگر بچہ اتنا چھوٹا تنگ نہ کرے تو ماں ہو سکتا ہے کہ بیڈ سے نہ کئی کے مہینے اٹھے. یہ سچ ہے. وہ بچے کو پانے کی خوشی ماں کو پھر چند دن میں اٹھا کے کھڑا کرتا ہے. یہ ہے اصل میں نعمتوں کا نظریہ. آپ کو تھوڑی سی ڈاؤن فال, آپ طبیعت آپ کی خراب ہے, دکھی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, بیمار ہے, سوچے اللہ نے میرے پہ کیا کرم کیا ہے, او الحمدللہ میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں. اٹھ کے جا کے سجدے میں گر جائے, اٹھے اللہ کے راستوں میں بھاگے, اللہ تجھے مجھے کتنی نعمتیں دی. اس طرح روتی روتی رہوں گی, بلیف میں آپ کے اندر ایسی انرجی آئے گی کہ آپ کا سر سجدے میں چلا جائے گا. اور یہ مسئلہ ہے بہت ساروں کا. دولت اپنی جگہ بری نہیں ہے, دنیا کی کوئی نعمت بری نہیں ہوتی. مال مل جائے, اولاد مل جائے, اچھا رشتہ مل جائے, اچھا گھر مل جائے, کچھ برا نہیں ہے. برا یہ ہے کہ لوگ اس نعمت کو بلدتن طیبتن پہ پا لیتے ہیں لیکن رب الغفور کو بھول جاتے ہیں, مستیوں میں آتے ہیں. دولت کے ساتھ کچھ جراثیم آ جاتے ہیں جو بندے کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. آپ اس پہ قابو پا لیں, وہ دولت آپ کے لیے انشاءاللہ آخرت کا سبب ہے. وہ مال آپ کے اپنی ذات پہ نہیں پھر لگتا, لگ بھی جائے تو آپ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. آپ اس کو ہر چیز کو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کس چیز میں؟ کہیں آپ اپنی اسمائل انویسٹ کرتے ہیں اللہ کے نام پر, کہیں آپ کسی سے دل سے غصہ بھی پھر بھی کہتے ہیں اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو, کہیں آپ کھلاتے ہیں, کہیں پلاتے ہیں, کہیں ملتے ہیں. اور اس طرح کی کیفیت آتی ہے کہ اس دنیا سے آپ اس احساس کے ساتھ جاتے ہیں کہ اللہ جو نعمتیں تو نے دی تھی اس کے مقابلے میں میرے گناہ بہت ہیں تو تم مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی صورتحال ہمارے سامنے رکھی, رہنے کو پاکیزہ گھر, سر سبز و شاداب, زرخیز علاقے, اور ساتھ رب بھی بخشنے لگا. دیکھیے میرا دل کر رہا ہے میں اس جملے کو لکھ کر نا اپنے دل کے اندر ڈالوں کہ بلدتن طیبتن و رب غفور. ہوتا کیا؟ بلدتن طیبتن و رب قہار. پھر تو بات تھی نا, اتنا دیے پکڑوں گا بھی. گورنمنٹ دنیا میں کوئی نعمتیں دیتی ہے تو پکڑتی ہے نا. کوئی آپ کو جاب دیتا ہے, خوب اچھی پے آفر کرتا ہے, لیکن پھر پکڑتا ہے نا, کام لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ اللہ کہتا ہے میں تو الٹ ہوں, نعمتیں دو ہاتھ سے لوٹاتا ہوں اور انہیں نعمتوں میں بخشش بھی لوٹاتا ہوں. پھر توبہ نہیں کرتے, پھر نہیں پلٹتے, پھر تم اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت نیک ہیں. نہیں, نرمی اللہ رب ہے, تمہارا رب بڑا پیار کرتا ہے تم سے, اس کو بڑی محبت ہے. تم کہتے ہو میرا رب کے سوا کوئی نہیں, تو رب کا بھی تمہارے سوا کوئی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اس قوم کا حال کیا تھا؟ 16 فاردو, انہوں نے منہ پھیر لیا, اعراض کر لیا, چوڑے ہو گئے. یہ تینوں معنی ہے میں نے جان کے بولے. دیکھیے عرض ہے کہتے چوڑی, چوڑے ہونے کو عرض, کپڑے کا عرض ہوتا ہے چوڑا, چوڑائی. میرا چہرہ اگر آپ جہاں سے دیکھیں گے نا تو آپ کو سکتا ہے کہ اس طرح پتلا دکھے, اور اگر یوں دیکھوں گی سائڈ پوز تو لمبا دکھے گا. یہ ہے اعراض, یعنی تم چوڑے ہی ہو جاتے ہو. پھر چوڑے ہو گئے, نعمتوں کو پا کر چوڑ ہو گئے. ہم نے کیا کیا؟ فرسلنا علیہم سیل العرم, تو ہم نے بھیج کیا ان پر زور کا سیلاب. یہ ہے وہی لفظ جس کا ہم نے تذکرہ کیا. سیل سیلاب بہنے کو کہتے ہیں, آرم ہی کہتے ہیں. تو دے دیا کریں, مجھے کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. یہ بوٹل کسی اور کو دیا کریں, ٹوٹی کا پانی دے مجھے. جی سیل العرم کیا ہے؟ کہ انہوں نے ایک بند باندھا تھا, ٹوٹ گیا, یعنی ان پر جوش سے پانی آیا. یہ جو لفظ سیلاب ہم بولتے ہیں نا وہ بھی اسی سے ہے, اور سیال خون کا سیال بھی کہتے ہیں, یعنی بہاؤ اس کا معنی ہے. اور ان کا جو بند تھا وہ ٹوٹ گیا, ناشکری کی, اللہ کا عذاب آیا. اور ہوا کیا؟ اب یہ آج پڑھتے ہوئے تو دل کو ہاتھ میں رکھے, آج اگر کوئی نعمت ملی بھی ہے تو مت سوچیے یہ ہمیشہ رہے گی. اللہ ہم سب کو نعمتوں کے زوال سے بچائے. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ, اور ہم نے بدل دیا ان کو. دیکھیے بَدَّلْنَاهُمْ, اور ہم نے بدل دیے ان کے لیے کیا؟ بِجَنَّتَيْهِمْ, ان کے دو باغوں کی جگہ. جَنَّتَيْن, دو اور باغ. سوئچ کر دی ان کی نعمتیں, پہلے بھی دو باغ تھے اب بھی دے دیے. پہلے کون سے تھے؟ اوپر پڑ چکے ہیں, کھانے والے, پینے والے, زمین و شمال, ہر طرف پھل تھے, پھول تھے. اب کیا مل گیا؟ زواتی اکل خمت و اسلم و شیم من صدر قلیل. ہم نے بدل دی ان کے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ جن میں کڑوے کسیلے پھل چھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں. اللہ اکبر. زواتی زو سے, جیسے زو کہتے ہیں نا زو, یا زو حز نظیم, زو عدل اردو میں بھی آتا ہے, وہیں سے زواتی تسنیہ کا سین ہے. پہلے زوات ہوا, زوات یعنی مونس بھی اور تسنیہ بھی ہے, بس اتنا. لیکن اکل کہتے میوے کو, پھل کڑوا بھی ہو سکتا ہے میٹھا بھی. خمتن کسیلا کڑوا, اصلن جھاؤ کے درخت, اور شیئ من صدر, صدر کہتے ہیں بیریوں کو, بیریز ہوتی ہیں نا آپ کہتے ہیں کہ کچھ بیریز جو زہریلی ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے پھل اتنے زیادہ تھے جن درخت شہر, ان کے شہر میں پھلوں کی اور پھولوں کی اتنی کثرت تھی کہ پاس جو پانی تھا نا اس میں سے جب بحری جہاز گزرتے تھے تو جب ان کے قریب کے ساحل سے گزرتے تھے نا تو یہاں رہ کر ان کو ان کے شہر سے اٹھنے والی خوشبوئیں آتی تھیں. امیر اتنے تھے کہ سندل کی لکڑی اور اسی طرح سے سنیمن, کیا بولتے آپ اور میں اس کو, دار چینی, اس کو جلانے کے کام لاتے تھے. آپ کے کچن میں کتنی دال چینی ہے؟ میرے پاس اتنی سی ڈبی ہے اور ایسے لمبی لمبی سٹیکس اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہیں چھوٹی سی, اور میرا خیال ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ کھلتی ہوگی, شاید اس سے بھی کم. عموماً پاکستانی کھانوں میں ڈلتی بھی ہے. کتنی مہنگی ہوتی ہے؟ سنیمن کا نام سن کے امریکنز کے منہ میں پانی آتا ہے, ہر چیز میں سنیمن فلیور ان کا فیوریٹ ہے. پہلی دفعہ مجھے پتا چلا تھا کہ سنیمن میٹھے میں بھی ڈالتے ہیں, ہم پاکستان میں تو ہمیشہ پلاؤ میں ڈالتے تھے. امریکہ میں گئے سنیمن کیکس, ادھر میں نے اتنا نہیں دیکھا, وہ کہ ادھر بھی ٹرینڈ لیکن وہاں بہت زیادہ ہے. اتنی سی اتنی مہنگی, اور اس کو وہ اپنے اود میں جلا کر گرمی حاصل کرتے تھے, اتنی خوشبو تھی اس کے اندر. تو لوگ جب وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے شہر سے خوشبو کی لپیں آتی تھی. امیجن تو کریں کیا وہ خوبصورت اسٹیٹ ہوگی. اب دیکھیے کہ جب بہار کا موسم ہوتا ہے نا, ایون ہمارے اپنے ملک میں لاہور کا اگر کبھی آپ جا کے دیکھیں تو بہار کے موسم میں آپ جب باہر کھلی جگہ سے گزرتے ہیں نا تو آپ کو فضا میں پھولوں کی خوشبو آتی ہے, اور اب تو پھول بکتے بھی اتنے ہیں تو پھولوں کی جگہ خوشبو. کوئی کمی آج ہمارے ملک میں نہیں ہے, آج وہاں بھی سب نعمتیں ہیں, لیکن ہم نے اپنی کرتوتوں کے ساتھ کیا کر لیا. آج صبح کسی نے دل کو تکلیف دینے والا ایک چیز جوک تھا یا سنجیدہ تھا, کیا پیٹرول ساشے میں بھی اویلیبل ہے؟ اتنے ساشے پیک, مزاق کیا ہوگا آف کورس, اتنے چھوٹے چھوٹے اگر آپ کو دکھا دوں, کہا کیا پیٹرول اس میں بھی اویلیبل ہے, یعنی اتنا بھی لے لو. کسی نے کہا 1.5 لیٹر کی بوٹل بھی ہے, ہمیں اپنا فون دے دو, یعنی کیا سیمسنگ, پہلے تو مجھے سمجھ نہیں, سیمسنگ نوٹ لے دے دو, ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا فون دے کے ہم سے پیٹرول لے جو. اتنی کمی ہوئی ہوئی ہے پیٹرول کی, اور کوئی کہہ رہا ہے 2-3 مہینے پیٹرول نہیں ملے گا پاکستان میں. کدھر گئیں وہ بدل نہ ہوں جنت بھی جنت ہی. کیا یہ حالات ہمارے حالات سے فرق ہے؟ کیا جماعت آ رہا زو والی کیفیت ہماری نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں چوڑے ہوئے ہوئے ہماری خوشیاں ہمارے غم؟ کوئی ٹک کے تو دیکھے ہمارے پہناوے, کوئی دیکھے ہمارے جوڑے, دیکھے ہمارا, میں کہتی ہوں ہمارا کوئی, ہم نے دیکھے, ہم سمجھتے کیا خود کو؟ رہنے والا پھر کتنے کا, اس کی اپنی کتنی اوقات ہے, شاید وہ خود اتنے کا نہ ہو. اور یہ عام لوگوں کی بات ہے, یہ کوئی دھندوں کے جوڑوں کی بات نہیں ہو رہی. چلے اللہ کی خوشی اللہ نے دی ہے, حلال سے دی ہے پہلے, لیکن جب ان پہن جوڑوں کو پہن کے پھر وہ ساری حدیں ٹوٹتی ہیں جو سورت الاحزاب میں پڑھ چکے, سورت نور میں پڑھے, تو کیا اللہ کو حق نہیں ہے کہ بدل نہ ہو بھی جنت ہی ہے؟ اللہ نے اس کی جگہ عجیب درخت ڈال دیے. ذالک جزای نہ ہم بھی ماں کا فرو, یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفرانے نعمت کی وجہ سے. اوپر شکر تھا, مسلم تہذیب, مسلم ملک, جب ان کو اللہ دولت نعمت دیتا ہے تو وہ اس سے اچھا خوش ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کسی انسان کی اوقات اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو خوشیوں کے وقت دیکھ لیں. بڑا برا سا ایک لفظ یاد آ گیا, کہتے ہیں نا کپڑوں سے باہر نکلنا. ایک اور دو پنجابی کے اردو کے کچھ لفظ میرے دماغ میں ایسے آ رہے ہیں کہ جو نو دولتیوں کے لیے یا لوگ کہنے پر لوگوں کے لیے لوگ بولتے ہیں, ذرا سی اللہ خوشی دیتا ہے وہ اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم جیسا کوئی دولت مند اور ہم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے نا بس یہ ہمیں ملنا تھا جی, وی ڈیزرو, کوئی ڈیزرو نہیں کرتا. جب وہ چوڑے ہوئے اللہ نے ان کو جزا دی, نہ شکری کی. پیچھے شکر تھا نا سلیمان اور داؤد کا, تو یہاں نہ شکریہ, اور اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی سنا دیا. وحل نجزا, سوری, وحل نجازی الکفور, اور ہم ایسا برا بدلہ نہیں دیتے. ہماری عادت تو نہیں ہے کیونکہ رب الغفور ہوں. ہاں کرتے کس کے ساتھ ہے؟ الا الکفور، مگر نہ شکروں کے ساتھ. دیکھیے آپ اس صورت میں نوٹ کریں، مبالغے کے سیگے فاول کے بہت وزن ہے، فاول، شکور، کفور، صبور، صبار. ہاں اللہ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے، اٹس ناٹ مائی ہیبٹ، اٹس ناٹ مائی سننا، بٹ کیا کروں جو لوگ نہ شکرے ہو جاتے پھر مجھے ان کے ساتھ یہ کرنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے اگر اس کو تھوڑا سا ہم اپنے ملک سے ٹیلی کریں، یہاں ذکر ہوئے دو باغوں کا نا، دائیں اور بائیں دو خوبصورت باغ ہیں. کیا 1947 میں اللہ نے بھی ہمیں دو باغ نہیں دیے تھے، ایک مغربی پاکستان اور ایک مشرقی پاکستان؟ ہمارے لیے بھی اللہ نے ان دونوں باغوں میں آزادی، امن، پھول، ہوا سب دیا تھا، کیا وہ بلدتن طیبن نہیں تھے؟ اور اللہ نے ہمیں کتنا معاف کیا رب الغفور ہونے کے ناطے سے کہ ہم لوگ اس طرح سے ناممکن طریقے سے پاکستان بن گیا. پاکستان بننا تھا، آج میں اور آپ اگر ہمیں پاکستان بنانا پڑے بنا سکتے ہیں؟ ابھی پہلے ہی نہیں توڑ پھوڑ کر رہے تو دوسرا کا بنائیں گے؟ دارے تو لوگ کہتے تھے ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں، تو پہلا کدھر ہے؟ دوسرا کہتا ہے اچھا بھی میں اس کو بیچ دوں. یہ حالات ہیں ہمارے لوگوں کے. ہم نے بھی ایک باغ کھو دیا. 1970 میں نہ شکریہ کی اللہ نے دیا. میں نے بات سنی بھی ہے، ظاہر ہم تو وہ دوسروں کے نہیں تھے، لیکن جب 1965 کی وار تھی، پاکستان جب بنا اور جو بھی اس کے حالات تھے، تو اس کے بعد فوراً قریب کا وقت تھا نا، تو پاکستان جیت گیا تھا. پتہ ہے نا آپ کو تھوڑی سی ہسٹری تو پتہ ہے نا. کہتے ہیں کہ اس وقت لوگوں نے بارڈر پہ سب چوہوں والی مخلوق دیکھی تھی، کہ کہنے لے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ جیسے اللہ نے احد اور بدر میں مسلمانوں کی مدد کی اور بدر میں فرشتے اترے، تو سن 63 میں مسلمانوں کے لیے بھی اترے تھے. تو 70s میں ہم بگڑ چکے تھے، 47 سے 71 میں ہم بھی بگڑ گئے تھے کفور اور نہ شکرے. تو اللہ نے ہمارا آدھا ملک لے لیا ہم سے، اور جو باقی ہے اس پہ کتنوں کی نظریں. آپ کہتے سونے کی چڑیا ہمارا ملک کتنا فرٹائل ہے. میں کہتی ہوں سارا لے جاؤ، ایک اعلان کر دو، جس نے پاکستان کے نوٹ، کرنسی، سونا سب لینا، لیکن ہماری جان چھوڑ دو، گیٹ آؤٹ، سب چلے جاؤ. اب پیچھے پیور لوگ رہتے ہیں. ایک سال میں یہ زمینیں ہمیں دوبارہ سونا اگل کے دے دیں گی. محنت کر لو، نیتیں ٹھیک کر لو، توبہ کر لو، آسمان سے گھن برسے گا اور زمین سے معدنیات نکلیں گی اور سونا نکلیں گی. یعنی کسی کے ایک ای میل ذہن میں ہے کہ جس میں دنیا کے ملکوں سے ٹیلی کیا گیا تھا کہ یہ اس چیز میں پاکستان پہلے نمبر پہ، اس میں دوسرے میں تیسرے چوتھے. مائنز ہمارے پاس، گولڈ ہمارے پاس، ہیرے کی کانیں ہمارے پاس، پوری دنیا کا بہترین نمک ہمارے پاس، دنیا کا بہترین کاٹن ہمارے پاس، چاول ہمارے پاس، گندم ہمارے پاس، ہم کدھر ہیں؟ حل نجزا. اللہ کہتے ہیں ہم حل نجازی الا الکفور، نہ شکریوں کی سزا پا رہے ہیں اس وقت بھی. اور اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ پریجڈس بولتے ہیں نا لفظ، اللہ پریجڈس نہیں ہے، یا جو بھی اس کے لیے لفظ ہے، تعصب نہیں ہے. آپ اچھا کام کریں گے نا تو اللہ آپ کو بھی وہی دے گا، ایک کافر اچھا کام کرے گا اللہ اس کو بھی دے گا. کل کی بنی اسرائیل کو اگر اللہ نے پکڑ کے پٹخ دیا نا، تو آج کے مسلمانوں کو پٹخنے میں بھی اللہ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا قانون ایک ہے. اللہ سب لے لی. آج ہر طرف رونے ہی روتے رہتے ہیں، ہے ہی کچھ نہیں، کدھر کریں؟ معاشی بد خالی، خطرے، خدشے، جنگیں، یہ ہو گیا، ٹیررزم ہے، مسجدوں میں دھمکیاں، بچوں کے سکولوں میں ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی بات نہیں سمجھی. سورۃ الانبیاء 10 میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اور لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، تم غور و فکر نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو. تو یہ آیتیں پڑھتے وقت ہم سب سوچیں، دوسروں کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی ہے. اگر نہیں سمجھیں گے تو بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی. پہلی سزا کیا ملی؟ کہ دو باغ بدل گئے جھاڑ جھنکار میں. پھر کیا کیا؟ اب دوسری سزا سنیے، آیت 18، وجعلنا بینہم وبین القرا، اور کر دیا ہم نے ان کے علاقے اور ان کی بستیوں کے درمیان. کون سی بستیاں؟ اللتی بارکنا فیہا، جن میں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی. کیا کر دیا؟ قرن ظاہرن، واضح نظر آنے والی بستیاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بستیوں کے پاس برکت والی بستیاں رکھی تھی. یہ جو بات ہے نا، اس کو بھی سمجھیں گے آگے جا کے، آیت پوری کر لیتے. وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا ان میں سفر کرنے کا. سیروا فیہا لیالیا، سیر کرو اس میں راتوں کو بھی وہی یا امن اور دن کو بھی آمنین امن سے. یہ کیفیت وہ ہے جو اللہ نے پہلے دی تھی, یعنی ان کی مستیوں اور ان کی ناشکریوں سے پہلے ان کا حال کیا تھا. وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا قرى ظاہرہ, ہم نے ان کے علاقے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی. اشارہ ہے فلسطین کی زمین کی طرف. بابرکت بستیوں سے مراد ارض فلسطین ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بارکنا حولہ, مراد یہ ہے کہ اس دور میں ایک اہم شاہراہ تھی جس پر یورپ اور ایشیا کے مابین والی تجارت جو تھی اس پر قوم سبا کی اجارہ داری تھی. یقین کرے میں تعصب کا ڈر نہ ہونا تو میں آج بھی اس قوم سبا کا نام آپ کو لے کے بتا دوں, آج کے مسلمانوں ملکوں میں کس ملک کی یہ کیفیت ہے. لوگ کہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا امپورٹ کرنا وہاں سے بھیجو ڈیوٹی نہیں لگتی, شپمنٹس آنے ادھر سے بھیجو ٹیکس نہیں ہے. آج بھی یہ بستی موجود ہے دنیا میں. دعا کریں کہ اللہ برے انجام سے بچائے. یعنی ان کی کیفیت کیا تھی آپ امیجن کیجئے, ادھر یورپ ہے جہاں میں اور آپ ہیں, ایشیا کیا ہے پاکستان ہے, ایشیا اور یورپ کے ان بٹوین یہ تھے اور چونکہ بیچ میں تھے تو سب کے اوپر ان کا ہولڈ تھا. آج بھی ہیں فری پورٹس اور وہاں بھی آج وہ مستیاں شروع ہو چکی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ بچائے. بیروت کا حال کس کو نہیں پتا. مسلمان جب اچھلتے کودتے ہیں نا اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, کئی ملین کی وہ رپورٹ تھی جو نیو ایئر پہ صرف چراغاں کرتے ہوئے اور فائر ورک کر کے لوگوں کو خوش کر دیا نا, اس پہ کلپ بھی کسی نے بھیجا ہوا ہے کہ ایک مسلمان ملک میں شاید 11 ملین کے 13 ملین 11 ملین ڈالر صرف نیو ایئر نائٹ کو لگا ہے صرف آپ کے فائر ورک پہ. یہی کرسمس پہ 25 دسمبر کہہ لیں گے جی, کرسمس پہ کیا ہے جی. جو بھی ہے طریقہ تو آپ کو بتائیے. اب بالکل وہی کیفیت قوم سبا کی تھی اس دور میں, یہ بالکل بیچ پہ بیٹھے تھے, ادھر والوں پہ بھی ادھر بھی تھے, خوشحال طاقتور تھے, سرسو شاداب تھا. کہتے سب سے خوبصورت خوشبویات یہاں سے ملتی تھی, عطر پرفیومز. پرانے زمانے کے جو سیاح تھے وہ قوم سبا کے بارے میں جو باتیں لکھتے ہیں نا اس کو پڑھ کے منہ میں پانی آتا ہے. کوئی تجارت ان کے ملک سے گزرے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. جیسے ایک وقت ایسا گزرا کہ قریش مکہ کی جارہ داری تھی, سورت قریش میں ہم پڑھیں گے لی لا فی قریشی لا فی رحلت الشتاء والصیف فلیعبد رب ھذا البیت. بالکل اللہ تعالیٰ قریشیوں کو دکھا رہا ہے, ہندوستان چین اور دیگر مشرقی ممالک سے آنے والا تجارتی سامان یمن کی بندرگاہ پر اترتا تھا جبکہ یورپ سے آنے والا سامان بحیرہ روم کے راستے فلسطین کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا. اس لیے یمن اور فلسطین کے درمیان قوم سبا کے تجارتی قافلے اس سامان کی نقل و حرکت یعنی ٹرانسپورٹیشن کے سلسلے میں اس شاہراہ پر سارا سال روانہ رہتے تھے. یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ ساری دنیا کی ٹریڈنگ ان کے تھرو ہوتی تھی. چھوٹی سی بستی, پرسکون بھی تھی, پرامن تھی, سب تھی. تقریباً 100 میل کے فاصلے تک اس شاہراہ کے دونوں طرف ان کے باغات پھیلے ہوئے تھے. یعنی اگر آپ بائی روڈ سفر کریں تو 300 مائل تک دونوں طرف آپ کو صرف باغ دکھتے تھے. کیا خوبصورت منظر ہوگا. ایک بستی کی حد ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی. یہ چھوٹ کورا جو نا ابھی اس کی مثال ہے, چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں. چونکہ بستیاں تھی آبادی تھی تو رہزنی نہیں تھی, چورے چوریاں ڈاکے نہیں ہوتے تھے. یہ ایک جگہ سے نکلتے تھے نا تو اپنے گھر پہنچنے تک دونوں طرف ان کو بہت ہی آبادی دکھتی تھی. ان کو یہ نہیں اچھا لگا, کہتے یہ کیا مزہ ہے, بیچ میں کوئی ڈیزرٹ نہیں آتے, بیچ میں کوئی ماؤنٹینز نہیں آتے کچھ. انہوں نے نشکری کی. اب یہ دوسری نشکری ہے کہ یہ ہمیں نہیں پسند آتا کہ ہر وقت رش ہے, ہمیں تو باہر کے باہر جانا اچھا لگتا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مقدرنا فیہا السیر, اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا ان میں سفر کرنے کا. یعنی سفر کی منزلیں تھیں, ایک آبادی پھر دوسری آبادی, 30-40 میل کے فاصلے پہ دوسری آبادی شروع ہو جاتی تھی اور بڑے سہولت سے یہ سفر کرتے تھے. سیر فیہا لیالی وایامن, یعنی رات کرو سفر یا دن کرو کبھی وہاں اجاڑ نہیں تھا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ مکہ والوں کو یہ باتیں کیوں سنائی جا رہی ہے کہ مکہ میں سفر کرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا, چوریاں ڈاکے وہ سب آپ کو پتا ہے. انہوں نے کیا کیا, فقالو, اس کو سنیے گا, فقالو تو وہ بولے ربنا باعد بین اسفارنا, اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری ڈال دے. اعوذ باللہ. باعد بودھ سے دوری ڈالنا ہو, دعا بھی ہے نا, اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اور اسفارینا سفر کی جمع, اسفار سفر سے. کہنے لگے کہ یہ کیا سفر ہے, پورا وقت ہم آرام سے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی خطرہ آئے, کوئی ایڈونچر ہو, کبھی پہاڑوں میں سے گاڑی گزرے, کہ بیچ میں سڑک تنگ ہو, کوئی خطرہ ہو, کوئی مہم ہو, کوئی, یہ کیا مزہ نہیں آتا. ہمیں تو ایسا سفر چاہیے جس میں دور دور تک آبادی کا نام نہ ہو. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, تو ہم نے تو ان کو باتیں ہی بنا دیا, کہانیاں رہ گئیں, ان کے قصے رہ گئے. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق, اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. یمن اس دور میں تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا, نہ شکریہ. اللہ نے ان کا نام ایسا مٹایا کہ اب صرف ان کی داستانیں باقی رہ گئیں. قوم سبا پر سیلاب کا عذاب بہت پرانا واقعہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 125 سال یعنی 125 ایئرز پہلے کا واقعہ تھا. 450 قبل عیسی تھا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 450 ایئرز کے قریب کا واقعہ تھا. بن ٹوٹا, علاقہ تباہ ہوا, جو لوگ زندہ بچے کچھ عراق چلے گئے, کچھ عرب چلے گئے. خود اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے نا مدینہ کے, یہ بھی یمن سے ہی آئے تھے, یہ قوم سبائی کے باقیات میں سے تھے, یثرب میں آئے. اور جب وہ قوم سبا تباہ ہوئی تو جو حصہ یا جو پروٹوکول قوم سبا کو ملا ہوا تھا نا, وہ قریش کو مل گیا. سمجھ گئے نا, ایک راستہ ٹوٹ گیا کہیں جانے کا, تو اب سیکنڈ راستہ یہی تھا نا. ایسے جیسے آج آپ چلے یورپ سے پاکستان جاتے ہیں تو بیچ میں فلائٹ لینے کے لیے آپ یا تو یو اے کی کوئی فلائٹ لے لیتے ہیں, وہ نہیں ملتی تو ایجپٹ ایئر کی لے لیتے ہیں, بالکل وہ کہانی ہے. ادھر سے نہیں جا سکتا جہاز تو چلو ادھر سے لیتے ہیں, ادھر والا روٹ بلاک ہو گیا, سیلاب آ گیا, تباہی ہوگی, سڑک ٹوٹ گئی, تو اللہ نے وہی سب کچھ قریشیوں کو دے دیا. اب وہ قافلے, اکثر یہ بات سنی ہے نا کہ مکہ سے مدینہ اور پھر آگے شام اور فلسطین جاتے تھے, اللہ قریشیوں کو دکھا رہا ہے کل جو ان کو نعمتیں ملی تھی تمہیں مل گئی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے ہر صبر کرنے والے, شکر کرنے والے کے لیے. یہ جو لفظ ہے نا مزق, اس کو بھی سمجھی, کسی کو چورا چورا کر دینا, مزق نہ ہم کل مزق, چکنا چور کر دینا, توڑ کے رکھ دینا, جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں مسل کے رکھ دیا, ایسے جیسے کوئی چیز ہے پتے ہیں تو ان کو مسل کے رکھ دینا, ہلکا کر دینا. یہاں رہنے والے سب لوگ چلے گئے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب اپنے ملکوں سے ٹیلی کرتے ہیں تو آج کچھ ادھر بھی حالات ایسے ہی دکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنا ملک چھوڑ چھوڑ کے باہر جاتے ہیں, کہتے ہیں یہاں سیکورٹی نہیں ہے, یہاں یہ خرابی ہے, وہ ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور جو لوگوں کو اچھا مائنڈ دیا, وہ جا کے دوسروں کے کام آ رہا ہے. اپنا پیسہ دوسرے ملکوں میں انویسٹ کرتے ہیں لوگ کہ چلو وہاں ہم اپنے گھر اور قلعے بنا لیں, اپنے ملک کی تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہی یا مطلب ہے, مزق نہ ہوں, ٹکڑے ٹکڑے پرا پرا کر دیا, سب بکھر گئے, کوئی عراق چلے گئے, کوئی عرب چلے گئے, کوئی اوس اور خزرج میں بدل گئے, کوئی کہیں اور بدل گئے. کہتے ہیں کہ اس قوم کی تباہی بھی اسی طرح ضرب المثل ہو گئی جیسے ان کی خوشحالی تھی. کبھی کسی قوم کی تباہی کی مثال دینی ہو تو عرب لوگ کہتے ہیں تفرقوا اعیاد سبا, یعنی یہ لوگ تو ایسے منتشر ہو گئے جیسے قوم سبا کے نعمت پروردہ لوگ منتشر ہو گئے. اللہ اکبر. اور اللہ اسی طرح پکڑتا ہے جب قوموں کو, تو ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. اور دیکھیے اس قوم کے اوپر جو کمنٹ اللہ نے دیا وہ کتنا تھاٹ پرووکنگ ہے, کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, یقیناً اس میں نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا شکر والا ہو. پھر صبار اور شکور, اس پہ آگے بھی بات آئے گی اس لیے وہاں کریں گے, لیکن ان کے اوپر کمنٹ کیا, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ ثابت کر بتایا. کیا تھا ابلیس کا گمان؟ آدم کے سجدے میں کیا کہا تھا انہوں نے کہ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, یہ ظن تھا, یعنی شیطان کی امیدوں پہ پورے اترے. فَتَّبَعُوهُ, سب اس کے پیچھے لگ گئے. کس کے, ہو کیا ادھر؟ ابلیس. الا فریقا من المومنین, مگر مومنوں کا ایک جماعت, صرف ایک جماعت حق پر ہی سب ڈوب گئے. وما کان لہ علیہم من سلطان, اور ان کو اس پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا. یعنی ابلیس کا کوئی زور تھوڑی ہے انسانوں پہ, یہ تو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اور اسی سے فائدہ اٹھا کے انسانوں کو ہیلے بہانے سے ورغلاتا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے, اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا. ہاں غلبہ تو نہیں ہے, لیکن اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ, مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے, اور مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ, اور کون ہے ان میں سے جو شک کرتے ہیں اس کے معاملے میں. اصل یہ بات ہے, صرف وہی بندہ اللہ کی مرضی پہ چلے گا جو یؤمنون بالآخرہ ہوگا, اور جس کو شک ہوگا, شک تو عمل کا دشمن ہے, کھا جاتا ہے شک عمل کو. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے. تو یہ تھی قوم سبا جن کے نام پر یہ سورت ہے. ہمارے لیے اس میں سبق, ان سب کو دیکھ کر ہم اپنی فکر کریں, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کتنے پانی میں, ہماری زندگی میں کتنا اللہ کا خوف ہے, اور ہمیں جب نعمتیں ملتی ہیں, خوشیاں ملتی ہیں, تو ہم رب کو یاد رکھتے ہیں کہ رب کو بھول جاتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری اصلاح فرما دے, اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کرے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے؟ کچھ چیزیں ان کی ہیں, اگر کہیں گے تو پڑھ کے سنا دوں گی احادیث کی روشنی میں, لیکن عمل تو یہی تھا اس میں ہمارے لیے. کیا لگا آپ کو یہ قصہ پڑھتے ہوئے؟ یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز حکمت والی ہے نا, یہاں بھی صبر, یہ شکر کی بات ہے نا, کل پھر شکر پہ بات ہوگی, بہت پیاری آتے آگے بھی. اور آپ کا اس منتھ کا تھیم بھی شکر ہے, تو پھر شکر گزار بن جائیں, نعمتوں کی ناقدری نہ کریں. پیچھے سے پہلے ارم, پھر آپ حاجرہ. جی دیکھیے, کیا آپ نہیں اپنے بچوں سے چھین لیتے ہیں جب وہ مس یوز کرتے ہیں چیزیں, تو اللہ بھی چھین لیتا. جی حاجرہ.
جی میں کل سے لیسن کافی دیکھ کے آج کو بھی دیکھی تھی کہ ہمیں کسی خوبصورت ایگزامپل دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے, کہ انہیں شکر کیا کہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہ ان کو اور نعمت بھی بڑھا دیا, اور پھر یہ ہمارے پاس ایگزامپل آیا کہ انہیں نا شکری کی, تو اللہ نے ان کا کیا حال کیا کہ اب یہ کہاں ہے, اور ان کا کیا نام نشان ہے, اور کتنے لوگ ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں.
جی جب کوئی قوم اپنے عروج میں ہوتی ہے نا, تو وہ مستی میں آ جاتی ہے, ہم جیسے کون, کوئی ہم جیسا ہو, اور جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا نام بھی ختم ہوتا ہے. اور آپ کو پتا کہ ہر دور میں اللہ نے مسلمانوں کو زیادہ عزت اور غلبہ دیا, اور وہی جب بدمست ہوئے اور ان کے اندر بدمعاشیاں آئیں, تو اس کی وجہ سے وہ خراب ہو گئے. جی آپ رشیدہ.
دور پہ ہم پہنچے ہیں قرآن کے, کہ بس اب کچھ چند پارے باقی رہ گئے, تو میں دیکھتی ہوں جو ان دنوں میں جو یہاں حاضر نہیں ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے نہ شکری نہیں ہے.
تو دیکھیں آپ کی یہ بات وہ تو نہیں سن رہے نا جو ادھر نہیں ہے, یہ ان کو تب سمجھ آتا ہے جب وہ خود ادھر ہوتے ہیں نا. یعنی آپ کی میں بات پہ آپ کے درد کو سمجھ رہی ہوں, کہ قرآن کے ان پاروں پہ پہنچ کے بھی اگر ہم مجبوری کہہ لیں, ریزن کہہ لیں, عذر کہہ لیں, پھر بھی چھٹی کرتے ہیں, تو یہ ان کے خیال میں یہ ناقدری ہے. جی آپ چھٹی رہ تھوڑا سوچی. جی مجھے آپ کی رشیدہ بات سے بات یاد آ گئی, صحابی کی, جب وہ کہتے تھے کہ میں رب کو دکھا دوں گا, یعنی ایک صحابی تھے, ان کو کسی جنگ میں موقع نہ مل سکا, تو انہوں نے کہا کہ اگر میری زندگی میں پھر جنگ آئی کوئی, تو میں اللہ کو دکھا دوں گا میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ لنگڑاتے ہوئے میدان جنگ میں آ گئے تھے نا. میں آپ کو اس میں ایک تو پڑھ کے سنانی, کل سناؤں گی. یہ جو بات ہو رہی ہے نا آپ کی, کہ اس قوم کے اوپر خیال بھی بھول نہ جاؤں, تو ابھی سن لیں. یعنی جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تھی نا, اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک تابعی ہیں ابن خیرہ, وہ کہتے ہیں کہ جزاء المعصیت الوہن فی العبادہ والضیق فی المعیشت وتأثر فی اللذت. کہتے ہیں کہ معصیت یعنی گناہوں کی سزا یہ ہے نمبر ایک, عبادت میں سستی پیدا ہو جائے. خود سے پوچھیں, عبادت میں سستی ہے تو اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دوسرا, گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ معیشت میں تنگی ہوتی ہے, گزارا نہیں ہو رہا, کاروبار ڈاؤن ہے. تیسرا, اور لذت میں تاثر یعنی دشواری پیدا ہو جائے. اس کا مطلب ابن خیرہ نے یہ بیان کیا کہ جب اس کو کوئی حلال لذت نصیب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے جو اس لذت کو خراب کر دیتا ہے. یعنی اللہ نے جو قوموں کو سزائیں دی, یہ نہیں کہ سیلاب آ گیا اور باغات بدل گئے, یہ بھی کسی قوم پر اللہ کا ایک عذاب ہے کہ ان کا عبادت سے شوق ختم ہو جائے, زندگی سے لذت ختم ہو جائے. حلال مینز ہیں لیکن اس میں کوئی, وہ کہتے ہیں نا کہ حلوہ پکا کے اوپر راکھ ڈال دو, کہ سب کچھ ہوتے سوتے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. پتہ کیا چلا کہ مومن گناہگار کو سزا دنیا میں اس قسم کی ملتی ہے, اس پر آسمان سے یا زمین سے کوئی کھلا عذاب نہیں آتا, یہ کفار کے ساتھ آتا ہے. تو کس طرح مختصر کہ آج کے دور میں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ یہ سوچے کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے. ایک صحابی کی ایک دن تہجد مس ہو گئی تو وہ رونے لگے, تو کسی نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں, نفیل ہی ہے نا. کہتے ہیں میں تہجد کے رو چھٹنے پہ نہیں رو رہا, میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرا وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی سزا میں اللہ کی دولت چھین لی. تو پوائنٹ آف ویو فرق ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں صدق اللہ العظیم لا يعاقب بمثل فعله الا الكفور, اللہ نے سچ فرمایا کہ برے عمل کی سزا اس کے برابر بجز کفور کے کسی اور کو نہیں دی جاتی. یعنی غیر کفور یعنی مومن کو اس کے گناہوں میں بھی کچھ چھوٹ دی جاتی ہے. یعنی مومن کے گناہوں پہ اللہ ہمیشہ نہیں پکڑتا, کبھی کبھی پکڑتا. کل انشاءاللہ شیئر کروں گی, ٹائم اوپر ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کریں ہم حق ادا کر سکیں نائتوں کا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر کثیر واسطے جزا استاد, الحمد للہ. جی ماشاء اللہ, آج کے لیسن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا شکر کے اوپر فوکس کیا گیا, الحمد للہ. ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نعمتوں پر شکر کی توفیق دے. جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی اجر مل جاتا ہے جو شکر صبر کر کے لیتے ہیں نا مشکلات پہ. جیسے ڈائری بھی, لیکن بس یہ کہ اس پر جمنا اور ہر بار یاد رکھنا. جی آج کے لیسن سے ہم سب نے کیا اپنے لیے سبق لیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے. بیکاز اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے کہ جو نعمتیں بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ سب چلی جاتی ہیں. شکر سے نعمتیں سیکیور ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے شیطان ہمیں ورگلاتا ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں بتاؤ یا کسی کو یہ نہیں دو یا کچھ کہو نہیں ہے, کچھ اچھی چیز بھی نہیں بتانے دیتا. لیکن اس خوف سے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بس کچھ خراب ہو جائے, کچھ پیچھے سے بس ساتھ دیتا ہے. لیکن سمجھتے ہیں کہ جو ایسی چیز ہو کہ جو دوسروں کو انکریج کرے تو اس کو ہمیں دوسروں سے شیئر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں کو شیئر کرنا چاہیے اور اس طرح شیئر کریں کہ جس سے دوسروں کا بھی جو رغبت ہے وہ اسلام کی طرف, مطلب اللہ تعالیٰ کی پڑھائی کی طرف آئے, اللہ کو پہچاننے کی طرف آئے. ہمیشہ پازیٹو سے لے اور شکر گزار بنے. بالکل صحیح, شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے, ناشکری سے جو ہے وہ بھی گم جاتا ہے. بالکل صحیح, شکر کرنا ہے انشاءاللہ. شکر سے دلوں کو سکون بھی ملتا ہے, بالکل صحیح. اور اللہ کے ہر فیصلے کو اپنا فیصلہ بنانا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کریں, اور ہم ڈیلی لائف میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی یہ سارے کام بہت بہترین طرح سے کر سکیں. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.